یعنی قتل آپ جو کہہ سکتے رہے ہیں, یہ واقعات کربلا کیفیت نمبر 2 ہے. اس کے اندر واقعات کربلا کیفیت نمبر 1 کی بقیہ تقریریں پیش کی گئی ہیں. آپ اس سے پہلے والی جو کیفیت ہے واقعات کربلا کیفیت نمبر 1 سننا نہ بھولیں. دوسری چیز یہ ہے کہ واقعات کربلا کیفیت نمبر 2 کے بعد پیش کی گئی ہے ابھی نشان پیشکش جالیات کی, یزید کون ہے. اس کے بعد تیسری کیفیت فضائل محرم اور اس کی بدعتیں ہیں. ہمارا پتہ نوٹ کر لیں, اسلامک کالج سینٹر 2 10 1848 اور 5 3 4 3 4 8 5 5 4 3 2 1 ہاں کے اتنے کو دیا گیا. شکریہ. اگلا ہفتہ تقریب کا واقعات کربلا کیسے نمبر 1 میں سماعت فرمائیں. شکریہ. لیجیے تقریب سماعت فرمائیں.
اب شیر نے حافظ ابن حجر اور علامہ نووی اور علامہ بحری رحمہ اللہ نے ان کی زبان میں یہ آتا ہے کہ دونوں فوجوں کے کچھ اوباش کچھ جاہل غلام اور لشکروں کے کمینے اور ذلیل لڑکوں نے جو ظاہر ہے کہ فرائیوں کے ڈنڈ تھے, انہوں نے آپس میں گالی گلوچ دینا شروع کیا. جنگ چھیڑنے کے لیے کوئی نہ کوئی ڈھیلا تو ہونا چاہیے نا, اس لیے چند اوباش لڑکوں نے اگر یہ سوائی دے ایک دوسرے سے گالی گلوچ شروع کیا, کسی کو کچھ مارا, کسی کو کچھ پیٹا, کسی کو کچھ تیر لگا دیا. اس پہ تکرار بڑھی اور ادھر صلح و مصالحت کی بات ہو رہی ہے, لکھنے پڑھنے کے دستاویزات تیار ہو رہے ہیں اور ادھر جنگوں میں یہ فوجیوں میں یہ تکرار بڑھنے لگی. یہاں تک کہ ایک سوائی نے ایک تیر چیر کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کی طرف مارا اور پھر انہوں نے مارا اور اس طرح سے جنگ کی آگ بھڑک اٹھی. جنگ کی آگ بھڑک اٹھی اور دیکھتے ہیں اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حیران چکر تھے آپس میں صلح و مصالحت کے لیے آئے تھے وہ پریشان ہو چکے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اونٹنی کے اوپر سوار اپنے لشکر کے اندر کھڑی تھی اور ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے. اتنے میں جب دیکھا کہ لڑائی بہت ہی تیز ہو رہی ہے, صحابہ چیخ چیخ کر کے لوگوں کو سب کی تلقین کر رہے تھے, لیکن کون تھا جو صحابہ کی سنتا؟ اسی دوران جلیل القدر صحابہ شہید ہوئے, مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہنے لگی. ظہر کے بعد سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے اور دن غروب ہونے سے پہلے پہلے ان سرائی تحریکوں یہودیوں نے جس طرح فتنے کاٹے ہیں آپ حیران و شک رہ جائیں گے کہ تقریباً اتنی قلیل مدت میں 10,000 اسلامی فوجیں زمین کے اوپر گہر خاک و خون میں تڑپ رہی تھیں اور زمین لالہ زار بنا دی گئی مسلمانوں کے سامنے. 10,000 مسلمان شہید کر دیے گئے. کون کر رہا تھا؟ کیا سازش کی ہے مسلمانوں کو لڑانے کی؟ یہ یہودیانہ سازشیں تھیں. یہ یہودی تو حضرت علی کے ارد گرد تھے, اپنے آپ کو علی کے گروہ علی کے شیعہ کہتے تھے. شیعہ کا مطلب ہوتا ہے جماعت, گروہ یعنی علی کے گروہ کے لوگ تھے یہ, جن کی صفوں میں یہودی بیٹھے گئے تھے. میں آپ کو بتایا تھا میں نے شروع میں کہ جب کبھی بھی اسلام کے اندر فتنا پڑا ہے اور فتنا اور فساد کی بیج جہاں پہ پڑی ہے اور آج تک مسلمانوں نے چاہے وہ جماعتی اختلاف ہو, چاہے وہ نظریاتی اختلاف ہو, سڑک ہو, گروہ ہو, یہ جو ٹولیاں جماعتوں کے اندر دیکھ رہے ہیں اس کی کڑیاں اگر جوڑو گے تو جا کے عبداللہ ابن سبا سے ملیں گی اور پھر اس کے بعد ان شیعہ رافضیوں سے یہ کڑیاں ملیں گی. ان حریفوں نے اسلام کو بدنام کیا. یہ مجوسی ایرانی تھے, انہوں نے اسلام کی صفوں میں داخل ہو کر کے اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی اور آج تک اسلام کا نام لے کر کے یہ شیعہ, اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے یہ روافض مسلمانوں کی صفوں میں جہاد کا نام لے کر کے مسلمانوں کی صفوں میں داخل ہو گئے اور مسلمانوں کو خاک و خون کی جو گولیاں کھلواتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں, ابھی تازہ مثال ہے کہ شیعوں کے جنگ افغانستان کے اندر جو جنگ ہو رہی تھی, افغانستان کے اندر جو لڑائی ہوئی اور روسیوں کو بھگایا گیا, اس کے بعد کون سی چیز باقی رہ گئی تھی؟ مسلمانوں کی حکومت تھی, مسلمان حکومت کرتے, لیکن ان شیعوں کو چین کروائے گا کہ اہل سنت والجماعت کو چین اور سکون کے ساتھ کھویا دیا جائے. اپنے ایجنٹ کھڑے کر دیے, برہان الدین ربانی کے ایجنٹ ہیں اور یہ حکمت یار کا ایجنٹ ہے اور ان کی ایجنٹی آج جو دنیا کے سامنے کھل کر کے آئی ہے. ان دونوں خلیفوں نے اسلامی مملکت سے جو اموال لپیٹے ہیں, سعودیہ ہو یا کویت ہو یا خلیج کے ممالک ہو, انہوں نے اسلام کے نام پر ان کی دولت کو سمیٹ کر مسلمانوں سے لڑایا ہے ان خطوں نے اور آج جا کر کے ایران کے اندر اسی رافضیوں کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں. تاریخ شاہد ہے. دیکھو آج یہ حکمت یار ہو, یہ برہان الدین ربانی ہو, یا جو یہ اسلام کے نام کے چولے بدل رہے ہیں, ان کو کہیں اور پناہ نہیں ملی. ان کو بس رسن جانی اور جا کر کے ایرانی ایجنٹوں میں پناہ ملی ہے. یہ اس بات کی کھلی دلیل ہے اور میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں اور مسلمانوں کان کھول کے سن لو, تم بھی گمراہ نہ ہونا. آج اسلامی جماعت کے نام پر, آج فلانے جماعت کے نام پر تمہیں گمراہ کیا جاتا ہے. ہے اور کہتے ہیں اسلامی انقلاب برپا کریں گے. انقلاب اسلامی کی تحریکوں کے نعرے لگائے جاتے ہیں ہمارے ملکوں میں, یہ بباطل راسبی ہیں, یہ شیعوں کے ایجنٹ ہیں, مسلمانوں کو لڑائیں گے اور جب موقع پڑے گا اپنی جان بچانے کے لیے شیعوں کے دروازوں پہ جا کے یہ دستک دیں گے. یہ حکمت یار کون تھا؟ جماعت اسلامی کا ایجنٹ تھا پاکستان کے اندر اور قاضی حسین کا سب سے بڑا دوست تھا اور آج جا کر کے شیعوں کے یہاں بیٹھا ہوا ہے. یہ کہاں کی اسلام ہے؟ کہاں کا دین ہے؟ ہم یہی کہتے ہیں یہ اسلامی انقلاب دنیا کے اندر نعروں سے نہیں ہو سکتا, پیدا ہو سکتا ہے. اسلامی انقلاب دنیا کے اندر کلاشن کوٹ سے نہیں آ سکتا ہے. تم لوگوں کو توحید کی دعوت دو, لوگوں کو تم ان کے ایمان کے اوپر حکمران, ان کے دلوں کے اوپر حکمران کرو, ان کے ایمان کے اندر تبدیلی پیدا کرو اور لوگوں کو شرک اور کفر سے روکو, شرک اور بدعت سے منع کرو. اللہ وحدہ لا شریک تمہیں اس زمین کا مالک بنا دے گا. جس نے ان کل لوگوں کو مالک بنایا تھا وہ اس دنیا کے سب سے زمین ترین لوگ تھے, گرنگے تھے, عرب تھے, گرنگے تھے اور اونٹوں کے چرواہے تھے, بھیڑ اور بکریوں کے چرواہے تھے. ان کے پاس کوئی ہنر نہیں تھا, کوئی اسلحہ نہیں تھا, کوئی طاقت نہیں تھی, لیکن جب انہوں نے اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلمہ توحید کے عمر کے فاران جو صبح کی چوٹی سے آقا رحمت نے اپنی بے سرو سامانی کے عالم میں اعلان کیا تھا, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم, کہہ لو گو لا الہ الا اللہ کہہ لو عرب و عجم تمہارے غلام ہو جائیں گے. نہ کوئی ہتھیار تھا, نہ کوئی اسلحہ تھا, نہ کوئی طاقت تھی, بالکل غربت اور اجنبیت کا دور دورہ تھا. مکے کی سرزمین کا وہ یقین مکے کے پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر کے اور چند لوگوں کو یہ اعلان کر رہا ہے کہ تم نے کل عرب و عجم, عرب و عجم کے تم بادشاہ بن جاؤ گے, مالک بن جاؤ گے. کیا قوت تھی وہ؟ وہ قوت تھی دعوت توحید کی. آج لوگوں کو شرک کے اڈوں کے اوپر جھکایا جا رہا ہے, شرک کے اڈوں کو رہنے دو, اختلاف پیدا ہوگا. شرک کی بات کرو گے انتشار پیدا ہوگا, مسلمانوں کی صفوں میں اختلاف پیدا ہوگا. ابھی آپ کون سا اختلاف باقی رہ گیا ہے؟ مسلمان 72 ٹکڑوں کے اندر تقسیم ہو گیا ہے اور کوئی اتفاق کی بات اپنے ہو اور اس سے یہ جو ہے ملزمہ سازی اور مداہنت اور مجاورت اور تمند کو سانپلوتی سے ان مسلمانوں کے ہاتھوں میں راشن کو پکڑا کے انہیں شرک و کفر کی دعوت نہ دے کر کے, انہیں شرک و کفر سے نہ ہٹا کر کے, توحید کی دعوت نہ دے کر کے انہیں تو قتل کروا رہا ہے. یہ سب سے بڑا کفر ہے. مسلمانوں کو چاہیے سب ہوش سے نہ کھلنے اور ان یہودی ایجنٹوں سے اور ان راسبی ایجنٹوں سے ہوشیار ہو جاؤ, ورنہ نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے. اے مسلمانوں, تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی, داستانوں میں برباد کر دیے جاؤ گے, سفید ہستی سے مٹ جاؤ گے. دیکھو یہ سبائی تحریکیں, یہ سبائی گروہ ہیں اور ان کے ایجنٹ جو تاریخی خزانے ہیں جو آپ تک ہم پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کے تناظر میں, ان کے آئینے میں ہم اپنے حال کا جائزہ لیں اور اپنے حال کو دیکھیں کہ کس طرح سے آج مسلمانوں سے کھیلا کھیلا جا رہا ہے, کس طرح مسلمانوں کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں بانٹ کر ان کے اوپر حکومت کی جا رہی ہے, مداروں کی سرپرستی ہو رہی ہے, اس سے اوقات کے پیسے کھائے جا رہے ہیں, تنخواہیں دی جا رہی ہیں, قرآن خوانیاں ہو رہی ہیں, سجاوٹیں ہو رہی ہیں, کلر خوانیاں ہو رہی ہیں, کمروں کے اوپر میلے کھیلے کے لیے سب کچھ کا انتظامات ہو رہا ہے, بارڈر سے فوجوں کو کھینچ کے لگایا جاتا ہے, ان سے کوئی تعارف نہیں کرتا ہے, ان کو کوئی سر کا پرشن نہیں کہتا, ان کو کوئی بھی برا بھلا نہیں کہتا. اور میں کہتا ہوں دوستو, ہاتھ میں تقدی لے کے کسی گوشے میں بیٹھ جاؤ, دنیا تمہیں سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار کہے گی, دنیا تمہیں سب سے بڑا اچھا اور شریف کہے گی, لیکن جب تم منبر پہ کھڑے ہو کر کے شرک اور بدعت کے خلاف انگارے اگلو گے, شرک اور بدعت کے خلاف تم جو ہے اقوال رسول اور اقوال الہیہ پیش کرو گے تو تمہیں سب سے بڑا کتنا گھر کہا جائے گا. بڑے بڑے جبے والے, بڑے بڑے جبے والے, ایک ایک میٹر کی داڑھیاں والے تمہیں کہیں گے کتنا پرور ہے, امت کے اندر کتنا پھیلا رہا ہے, امت کے اندر. اور یہ بات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہی گئی کہ ایک شخص نے پوری امت پورے مکے کو پریشان کیا ہوا ہے, کتنا پھیلا رہا ہے. تو آج دعوت توحید کی شمع لے کر لوگوں کے گھر گھر پہنچو اور لوگوں کے دلوں سے تاریکیوں کو دور کرو, ضلالت اور شرک کو مٹاؤ اور توحید کی روشنی دلوں کے اندر پھیلاؤ. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے اس فرمان کے مطابق کسان نے کل عرب و عجم, عرب و عجم کو تمہیں شاہ بنا دیے جاؤ گے, بادشاہ بنا دیے جاؤ گے. دھرنوں سے, مظاہروں سے, انقلابات کے نعروں سے اور ان سب چیزوں سے دنیا کے اندر انقلاب نہیں پیدا ہو سکتا ہے. انقلاب دلوں کے اندر پیدا ہوتا ہے, ایمان کے اندر انقلاب پیدا ہوتا ہے, سب جا کر کے اللہ کی حکومت قائم ہوتی ہے. دیکھو یہ حکومت الہیہ کا قیام کا نسخہ یہ ہے, وہ نہیں ہے جو آج کل کے لیڈران اپنے اپنے جلسوں میں بیٹھ کر کے چیختے اور چلاتے ہیں اور امت کو گمراہ کرتے ہیں. یہ سبائی تحریک تھے, یہ سبائی گروہ کے لوگ تھے جنہوں نے اسلام اور مسلمانوں سے جب جنگ لڑنا, اسلام اور مسلمانوں میں جھوٹ ڈال کر کے لڑانا چاہا. قرآن کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ جنگ کا شعلہ بھڑک اٹھا ہے اور جنگ بھڑکتی ہی جا رہی ہے, اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قریب ایک آدمی سے کہا کہ مائی عائشہ کسی کا کے اونٹنی کے اوپر تیر کی بارش کرو, اس کے پیر کاٹ دو, مائی عائشہ کی اونٹنی بیٹھ جائے گی, جنگ ٹھنڈی ہو جائے گی. جب تک حضرت عائشہ میدان جنگ میں رہیں گی تب تک یہ ان کے فوج کے لوگ اور ان کے بکرا کے لوگ یہ سمجھیں گے کہ جنگ کو جاری رکھا جائے. قرآن کے ایک حضرت علی کے ایک سپاہی نے اور جنگ الحمدللہ پھیر گئی, سرد ہو گئی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بڑی عزت و احترام ایک محفوظ مقام پر پہنچایا گیا. حضرت علی نے سارے مقتولین کو جمع کیا, حضرت علی سے سوال کیا گیا, حضرت علی سے اس موقع پر سوال کیا گیا اور وہ سوال سونے کے پلوں کے اوپر لکھنے لائق ہے, اور اس کے جوابات جو حضرت علی نے دیے وہ بھی اپنے کانوں میں وہ بھی سونے کے پلوں کے اوپر لکھنے لائق ہے, اور تاریخ کے صفحات ان کے جواب سے شاہد ہیں. کہتے ہیں سوال ہوا کہ یہ لوگ جو آپ سے جنگ کر رہے تھے اب مشرکون ہم, کیا یہ لوگ مشرک ہیں جو آپ سے لڑائی کر رہے تھے؟ قال من الشرك فر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں, بلکہ شرک سے بھاگے ہوئے لوگ, شرک کو انہوں نے تار دیا ہوا ہے, شرک سے بھاگے ہوئے لوگ ہیں. فقالوا منافقون, تو لوگوں نے کہا کیا یہ لوگ جو آپ کے ساتھ لڑ رہے تھے منافق تھے؟ قال المنافقون لا يذكرون الله الا قليلا. حضرت علی نے کہا منافقین اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں مگر تھوڑا, اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے زبانوں سے ہمیشہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے. ادھر بھی صحابہ ہیں ادھر بھی صحابہ, یہ منافقین بھی نہیں ہے. فقالوا ما هم, لوگوں نے سوال کیا پھر ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ قال اخواننا بغوا علينا. حضرت علی نے کہا ہمارے ہی بھائی ہیں, ہمارے اوپر انہوں نے بغاوت کی ہے. یہ ہے مسلمان, یہ ہے اسلام. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ, حضرت علی نے پھر فرمایا انی لارجو اللہ یکون احد من ہؤلاء تقی قلبه الا ادخله الله الجنہ. حضرت علی نے فرمایا اللہ سے میں یہی دعا کرتا ہوں اور اللہ سے میں یہی امید رکھتا ہوں کہ جن کے دلوں میں بھی اللہ کا تقوی ہوگا اللہ تعالیٰ انہیں ضرور جنت میں داخل فرمائے گا. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں فریق کے مقتولین کے لیے دعائے مغفرت کیا کرتی تھیں اور اپنی زندگی کے آخری لمحوں تک نہایت ہی شرمندہ اور نہایت ہی شرمسار رہا کرتی تھیں کہ میری وجہ سے مسلمانوں کا ناحق خون بہا. حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ انشاءاللہ سب کے سب جنتی ہیں, کیونکہ سب کے سب تعبیر کرنے والے لوگ تھے, ان کو علم نہیں تھا. حضرت امام نووی نے کہا کہ سب کے سب مجتہد تھے اس لیے ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا, اور اللہ تعالیٰ ان قاتل کو بھی اور مقتولوں کو بھی سب کو معاف دے گا. یہ ہے صحابہ اور محدثین کی رائے اس جنگ کے تعلق. اب قاتل کا مطلب ہے شبہ, یہ قاتل جو سبائی جو ہوتے تھے, اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوگا. جو دھوکے سے بلائے گئے دونوں, جن کو دھوکہ دیا گیا وہ تو بےچارے بے خطا ہیں, لیکن جن کے دلوں میں مسلمانوں اور اسلام کے بعد ایک بار حسد کی وہ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے یہاں سلا پائیں گے. اس لڑائی میں حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے, جنہیں عمر ابن جرمود نے شہید کیا. حضرت علی کا گروہ کا آدمی تھا عمر ابن جرمود, ان کے سر کو حضرت علی رضی اللہ عنہ سر کاٹ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا اور مارے خوشی کے کھلتا ہوا آیا اور کہا یہ دیکھو تمہارے دشمن زبیر ابن عوام کا سر تمہارا. کون زبیر یہ معلوم ہے؟ کون زبیر ہیں؟ جو وہ زبیر ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنے سینوں پہ زخم کھائے تھے, یہ حضرت زبیر ہیں. حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا سر لا کر کے وہاں ڈالا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت زبیر ابن عوام کا سر سرے مبارک دیکھا آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا تو بشیر کا بن نار, اے وہ قاتل جس نے زبیر بن عوام کو قتل کیا ہے, میں تجھے جہنم کی خوشخبری دیتا ہوں, میں تجھے جہنم کی خوشخبری دیتا ہوں, کیونکہ میرے ان کاموں نے سنا ہے پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانیں قید کر جمان تھے, میں نے سنا ہے کیا کہ رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشیرو قاتل ابن سفیہ بن نار, کہ زبیر بن عوام کو جو قتل کرے گا لوگوں اس کے قاتل کو جہنم کی خوشخبری دے دینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا, اور اسی حدیث کی پیش نظر میں تجھے جہنم کی خوشخبری دیتا ہوں. یہ وہ جنگ ہے جسے جنگ جمل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. جمل کہتے ہیں کہ غریبوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسلم, یہی سبائی جو اسی کی وجہ سے یہ جنگ تھی. اسی سال جس سال جمل کی جنگ ہوئی اسی سال جنگ سکسٹین بھی تھی, جس میں عراقی فوجیوں کی قیادت حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے, اور شامی یعنی فلسطین اردن دمشق اور اسی طرح سے یمن اور مصر یہ تمام سب فوجیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمانڈنگ میں تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 120,000 مسلمان, 120,000 مسلمانوں کی تعداد, اور حضرت امیر معاویہ کے ساتھ 90,000 مسلمانوں کی فوج تھی. اور یہاں بھی وہی فساد کا مسئلہ تھا, یہاں بھی حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ میں اس وقت تک آپ کے ہاتھوں پہ بیعت نہیں کروں گا جب تک عثمان کے قاتلوں کا بدلہ میں نہیں لے لیتا ہوں. حضرت عثمان غنی کے چچیرے بھائی تھے حضرت امیر معاویہ, اور پھر بنو امیہ کے خاندان کے تھے حضرت امیر معاویہ بنو امیہ کے, حضرت عثمان بنو امیہ کے خاندان کے تھے, چچیرے بھائی بھی تھے, اور پھر امیر المسلمین بھی تھے. ان کا قتل کیا گیا تھا, یہ گورنر تھے, ان کا حق تھا مطالبہ کرنے کا. چنانچہ حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ قاتلین عثمان کو میرے حوالے کر دیا جائے, میں انہیں تقاتل قتل کروں گا. مگر حضرت علی جواب دینے کے جواب دینے میں خاموش رہے, خاموش رہے, اور انہوں نے یہ کہا کہ ابھی تک معاملہ میرے ہاتھ میں نہیں آیا ہے, میں خلیفہ ضرور ہوں لیکن معاملہ میرے ہاتھ میں نہیں آیا. حضرت امیر معاویہ اسی موقع پر اڑے رہے, جس دن قصاص لیا جائے گا اس دن میں آپ کے ہاتھوں سے بیعت کروں گا اور آپ کو خلیفۃ المسلمین تسلیم کر لوں گا. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے اجتہاد فرمایا, اللہ انہیں اس کا اجر دے گا, ورنہ دونوں صحابہ ایک دوسرے کو چاہتے تھے, بغض و حسد آپس میں نہیں تھی اور نہ ہی کوئی رنجش یا دشمنی تھی. یہی وجہ تھی کہ جب دونوں فوجیں حضرت امیر معاویہ کی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہر فرات کے قریب دونوں فوجیں مکان تین پہ جا کر کے کھڑی ہوئی تو دونوں فوج آپس میں کھلے میدانوں میں راتوں کو بیٹھتی اور آپس میں گفتگو کرتے, ایک گھاٹ سے دونوں فوجیں پانی پیتی تھیں, ایک گھاٹ سے دونوں فوجیں پانی پیتی تھیں, نہ کوئی تکرار نہ کوئی لڑائی, پھر آخر یہ بھی لڑائی انہیں دشمنان اسلام سوائیوں کے بہکانے کی وجہ سے ہوئی. محرم سن 35 ہجری میں 3 دن تک یہ لڑائی جاری رہی اور بالکل وہی طریقہ تھا کہ چند آباد لوگوں نے جنگ کی آگ بھڑکائی اور بڑے بڑے صحابہ اس میں شہید ہوئے, حضرت عمار ابن یاسر, حضرت عبید اللہ ابن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, غرض اس 3 دن میں عمار ابن یاسر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے, حضرت عبید اللہ ابن عمر بن خطاب یعنی عمر بن خطاب کے بیٹے عبید اللہ حضرت امیر معاویہ کی طرف سے, بڑے بڑے صحابہ دونوں طرف سے شہید کیے گئے اور 3 دن کی لڑائی میں مسلمانوں 3 دن کی لڑائی میں تقریباً مسلمان 70,000 مسلمانوں کے خون کے جو ہے وہ زمین لالازار بنا دی گئی, 70,000 مسلمانوں کے خون. یہ کیا ہے, یہ لڑائی کیا ہے, یہ 70,000 مسلمان, یہی یہودی سازشوں کا نتیجہ ہے جس کی کڑواہٹ آج تک ہم محسوس کر رہے ہیں اور آپس میں خانہ جنگی ہے, آپس میں ہمیں پوچھ رہے ہیں. اور پھر صلح کی بات ہونے لگی, لڑائی ختم ہوئی پھر صلح کی بات ہونے لگی اور طے پایا گیا کہ آئندہ سال اسی مقام پر دوبارہ دونوں فریق جمع ہوں گے اور دونوں کے بیچ میں حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فیصلہ کریں گے قبول کر لیا جائے گا, یہی دو حکم ہوں گے, جج ہوں گے, حضرت عمر ابن عاص حضرت امیر معاویہ کی طرف سے, حضرت ابو موسیٰ اشعری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے, دونوں جو کہیں گے اسی مقام پر ہم فیصلہ کر لیں گے, خلاص معاملہ ختم ہو جائے گا. چنانچہ فوج اسلامی فوجیں اپنی سرحدوں میں چلی گئی, حضرت علی اپنی فوج لے کے اپنے سرحد میں چلے گئے اور جب پلٹنے لگے تو شیعہ نے علی وہی تقسیم کیے, وہاں بھی ایک فتنہ کھڑا ہوا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسئلے کو تسلیم کیا. اب علی رضی اللہ عنہ کے جو شیعہ تھے, گروہ تھے, جماعت تھے, محبان علی تھے, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ علی نے اس مسئلے کو تسلیم کیسے کیا, یعنی حکم الا للہ, قرآن کا دلیل ہے کہ حکم صرف اللہ کا چلے گا, اور انہوں نے حکم کہ ابو موسیٰ اشعری اور عمر ابن عاص کا ماننے کے لیے انہوں نے جو ہے کیا کہتے ہیں دونوں عمر ابن عاص اور ابو موسیٰ اشعری کے حکم کے اوپر دونوں نے جو ہے مخالفت کی ہے, جبکہ حکم صرف اللہ کا چلنا چاہیے. اس حکم کو توڑ کر علی کافر اور مرتد ہو گئے. روز شیعہ نے علی دو گروہ میں بٹھے, ایک تو علی کے ساتھ رہے اور کچھ لوگ تقریباً ان کی تعداد تاریخ کے اندر مختلف روایات میں 4,000-8,000 بتائی جاتی ہے. 8,000 فوج حضرت علی سے کہنے لگی کہ اب میں کوفہ, ہم کوفہ میں نہیں داخل ہوں گے کیونکہ تو کافر ہو چکا ہے, تو مشرک ہو چکا ہے, اس لیے کہ تو نے اللہ کے حکم میں غیروں کو شریک کیا ہے, ان دونوں کو شریک کر کے تو مشرک ہو گیا. دیکھ رہے قرآن سے دلیلیں لی جا رہی ہیں, اور یہی وہ گروہ تھی جنہیں اسلام نے خوارج کا نام دیا. کس کا نام دیا ہے؟ خوارج, جن کے بارے میں پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, لئن وجدتہم لقتلتہم قبل عاد, میرے صحابہ اگر میں انہیں پا گیا, خارجیوں کو اگر میں پا گیا تو میں انہیں اس پر قتل کروں گا جس طرح قوم عاد کو اللہ نے ہلاک و برباد کیا. یہی وہ خارجی تھے, نماز پڑھتے تھے, روزہ رکھتے تھے, حج کرتے تھے. پیارے آقا نے فرمایا کہ یہ اس طرح نمازیں پڑھیں گے, قرآن اس طرح پڑھیں گے کہ میرے صحابہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے حقیر سمجھو گے. اتنا سزا کے, اتنا سمار کے, اتنی کثرت سے, اتنے تلاوتیں کریں گے کہ اللہ کی پناہ, تم جو ہے شرمندہ ہو جاؤ گے اپنی عبادتوں کو دیکھ کر. زیادہ سے زیادہ لمبی لمبی نمازیں کثرت کے ساتھ خود پڑھیں گے, لیکن یمرقون من الاسلام کما یمرق السهم من الرمی, یہ اس طرح سے اسلام سے نکل جائیں گے جیسے تیر اپنے کمان سے نکل جاتی ہے, تو پھر واپس اسی طرح سے یہ اسلام سے نکلیں گے. چنانچہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد جو اب یہاں ایک میں شبہ مٹا جاتا ہے, ہمارے بہت سارے واعظین بڑے بڑے علماء ہیں, شیخ الحدیث علماء کیوں ہیں وہ بڑے علماء سمجھیے, لیکن اپنے آپ کو شیخ الحدیث کہتے ہیں. ہم نے خود اپنے کانوں سے, ہم نے اساتذہ سے سنا ہے, وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ ان دونوں نے جب یہ مسئلہ رکھا کہ بھائی ہم فیصلہ کر لیں گے, عمر ابن عاص حضرت معاویہ کی طرف سے, ابو موسیٰ اشعری حضرت علی کی طرف سے, تو عمر ابن عاص بڑے چالاک اور بڑے ہوشیار جو ہے کمانڈر تھے, اور ابو موسیٰ اشعری بیوقوف اور سادے ٹائپ کے تھے. معاملہ ہونے لگا تو کہنے لگے کہ فیصلہ کر لو, نہیں تھے کیا ضرورت ہے آئندہ سال بلانے کی. چنانچہ عمر ابن عاص نے کہا چلو ابو موسیٰ اشعری آپ کے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور میں خلیفہ امیر معاویہ کو مانتا ہوں, چلو فیصلہ کر لو. کہنے لگے کیسے فیصلہ ہوگا؟ بولے سب سے پہلے اپنے اپنے خلیفاؤں سے دست بردار ہویا جائے, پہلے اپنے خلیفہ سے دست بردار ہو تاکہ ہم دونوں مل کے ایک طرفہ فیصلہ نہ کریں بلکہ وہ فیصلہ کریں جو سب کو منظور ہو. ابو موسیٰ اشعری کو بیوقوف ثابت کیا گیا. کیا جب ابو موسیٰ اشعری بیوقوف آدمی تھے, سیدھے سادے, انہوں نے کہا اپنے خلیفہ علی کو میں معذور کرتا ہوں. انہوں نے کیا کہا؟ میں اپنے خلیفہ علی کو خلافت سے معذور کرتا ہوں. علی کہنا ہاں ٹھیک ہے آپ کو کہیں گے وہ فیصلہ ہمیں منظور ہے. کہنے لگا کہ میں آپ کو معذور کرتا ہوں. جب ادھر عمر بن عاص نے دیکھا کہ علی کو انہوں نے معذور کر دیا, تلوار زمین کے اوپر گاڑی اور کہا اب مسلمانوں کا کوئی خلیفہ نہیں ہے اور بغیر خلیفہ کے مسلمانوں کا ایک سیکنڈ بھی رہنا جائز نہیں ہے, اس لیے میں اپنے امیر معاویہ کو خلیفہ بناتا ہوں. اور کہا انہوں نے کہا کیا کہ حضرت امیر معاویہ خلیفہ ہے. اس طرح سے یہ بیان کیا جاتا ہے. اس کے اندر بڑے بڑے سنی طبقے والے بیچارے نہیں ہیں مشرق قسم کے, جو لوگ یہ واقعات لوگوں کے اندر تاریخ تفصیل کے اندر بیان کرتے ہیں, نعوذ باللہ. آپ ذرا غور کریں اس واقعے پر, یہ واقعہ جھوٹا ہے. اصل میں یہ واقعہ جھوٹا ہے کہ یہودیوں کا پھیلایا ہوا رابطیوں کا. یہ وہ چاہتے ہیں کہ صحابہ کرام کو بیوقوف ثابت کیا جائے, انہیں حکومت کے لیے لڑنے بھڑنے والا ثابت کیا جائے, ان کی عدالت اور ان کی ایمانداری کے اوپر ضرب لگائی جائے, انہیں بے عزت اور ذلیل کیا جائے. یہ سراسر جھوٹا واقعہ ہے جو صحابہ کی ایمان اور صحابہ کی عدالت اور صحابہ کے انصاف سے منافی اور خلاف ہے. کوئی بھی اہل سنت اول جماعت کا عقیدہ رکھنے والا شخص اس طرح کا عقیدہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان کے سلسلے میں نہیں رکھ سکتا ہے. تو یہ واقعہ جھوٹا ہے, اس لیے میں نے اس کو بیان کر دیا. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ارد گرد میں نے ابھی بتایا کہ جو محبت کرنے والے لوگ تھے وہ دو گروہ میں بٹ گئے, ایک باقی ہو علی کے ساتھ اور دوسرے شیعانے علی کے نام سے ہو گئے, اور انہوں نے جو تعویل کی وہ میں نے بتایا. اور اس جنگ کو جو جنگ ہوئی تھی علی اور معاویہ کے درمیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما, ان دونوں کے درمیان جو لڑائی ہوئی تھی اسی کو جنگ سفین کہا جاتا ہے. ادھر سبائی اور ادھر خوارج کا فتنہ, مسلمان دو گروہ تین گروہوں میں بٹتے چلے گئے, ادھر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جماعت اور ادھر سبائی جماعت اور ادھر شیعانے علی اور ادھر مختلف گروپوں میں لوگ تقسیم ہو گئے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بکرے والے جو تھے یہ چار گروپ ہو گئے, وہیں پر فوراً کتنے گروپ ہو گئے؟ چار گروپ مسلمانوں کے درمیان بھی ہو گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ان خوارج کو سمجھایا بجھایا, عبداللہ ابن عباس کو بھیجا کہ جا کر کے ان کو سمجھاؤ اور انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ شرک نہیں ہے کسی دوسرے کو جج مان لینا, حکم مان لینا. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اے میاں اور بیویوں, جب تمہیں آپس میں جھگڑا ہو تو اگر تم نہ سمجھ سکو تب آتو حکم من بین کمار, تو اپنے درمیان ایک حکم بنا کر کے لڑکی والے یا لڑکے والوں کو بنا کر کے بھیجو, وہ جو دونوں فیصلہ کرے. تو حکم بنانا جائز ہے, اللہ کا فرمان ہے قرآن کے اندر, اور تم کہتے ہو کہ حکم بنانا جائز نہیں ہے. تمہاری وہ بات غلط ہے, کلمہ قرآن کی آیت صحیح ہے لیکن تم جو اس کی تعلیم کر رہے ہو یہ غلط ہے. لیکن انہوں نے کیا کرا, حضرت علی کے قاضی کو اس کو جیسے بکرے نہیں ذبح کیے جاتے ہیں ایسے بکرا ذبح کر دیا گیا بکرے کی طرح ان خارجیوں نے, اور کہا ہم لڑائی کریں. لڑائی کرنے کے اوپر ٹھیک ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کئی ہزار فوجیں بھیجی اور آخرکار ان سب کو, کچھ لوگ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس آ گئے. پھر جب وہ فوجیں آمنے سامنے ہوئی تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بہت بلیغ خطبہ کیا سمجھایا, تو کچھ لوگ آ گئے. کئی ہزار لوگوں کو اور سینکڑوں لوگوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام مہربان میں لے جا کر کے ان سب کو قتل کیا, اور باقی جو بچے ان کے اوپر کھڈا کھدوا کے آگ جلوا کے اور اس آگ میں ان سب کو جلا دیا. حضرت علی نے چلا دیا. یہ کون لوگ تھے؟ نمازی تھے, نبی صحابہ کے ساتھی تھے, صحابہ کرام سے محبت بھی کرتے تھے سوائے علی رضی اللہ عنہ کے, اور کس طرح تھے وہ روزے رکھتے تھے, حج کرتے تھے, زکات دیتے تھے, قرآن پڑھتے, سب کچھ کرتے تھے. حضرت علی نے ان کو کیا کیا تھا؟ انگار سے جلایا تھا, قتل کیا تھا. آج ہمارے درمیان بہت سارے کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں, ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں مسلمان مسلمان ہیں, اسلام بھی ہے درگاہوں کو بھی سجدہ کریں, مسلمان نہیں ہیں گے یہ کافر ہیں مشرک ہیں. یہ جتنے بھی درگاہ لگائیں گے نا, یہ جو جاہل ہیں تو سمجھایا جائے, لیکن جو عالم ہیں جان بوجھ کر کے یہ مشرک ہیں, یہ مکے کے مشرکوں سے بھی بدتر ہیں, ان کے لیے جہاد کرنا واجب اور فرض اور جائز ہے, انہیں قتل کر دیا جائے, انہیں باقی نہ رکھا جائے اس سرزمین پر. اور جب تک یہ توبہ نہ کریں گے, اور اگر توبہ نہ کریں اور آئے تو انہیں قتل کر دیا جائے, جب تک پاک پاک نہیں کیا جائے گا تب تک دنیا کے اندر امن اور شانتی اپنے ملکوں میں نہیں آ سکے گا. تو اس طرح سے میرے عزیزوں اور میرے دوستوں اور بھائیوں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح سے ان سب کو ہلاک اور برباد کیا, اور اس کے بعد میں جو کچھ خارجی بھاگے باقی بچے انہوں نے کچھ اور پلان بنایا کہ کچھ اور کیا جائے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی اور حضرت عمر ابن عاص, ان تینوں کو انہوں نے سوچا کہ ختم کر دیا جائے. چنانچہ سن 37 چنانچہ قرآن کے مطابق 3 خارجی تیار ہوئے, حضرت علی کو قتل کرنے کے لیے عبد الرحمن بن ملجم صوفی, معاویہ کے لیے برق اور عمر ابن عاص کے لیے صوفی, اور یہ سارے کے سارے صوفی یہ مصری تھے اس کے اندر قتل کرنے والے. قرآن بنا کہ ہم ان تینوں کو قتل کریں فجر کے وقت. 17 رمضان المبارک جمعے کا دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلے صوفے کے اندر, صوفے کے اندر گورنمنٹ ہاؤس, حضرت عثمان تک پارلیمنٹ ہاؤس کہاں تھا؟ مدینۃ المنورہ کے اندر تھا. لیکن جب حضرت علی نے گورنری سنبھالی اور خلافت سنبھالی تو پارلیمنٹ منتقل ہو کے کہاں چلا گیا؟ کوفہ چلا گیا. کوفہ پارلیمنٹ ہاؤس تھا. انہیں کوفیوں نے حسین کے باپ علی کو قتل کیا. دیکھو کس طرح سے قتل کیا. یہ سارے کوفی تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فجر کے وقت جب نکلے, ایک کوفی نے پیچھے سے زہر میں دکھا ہوا تلوار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مارا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے لیے نماز پڑھانے کے لیے نکلے, اسی وقت جو ابن ملجم نے عبد الرحمن ابن ملجم نے ان کو مارا اور برق نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر حملہ کیا اور خنجر سے حملہ کیا اور کمر میں لگتی ہوئی وہ تلوار تھوڑا اوچھا وار پڑا. حضرت امیر معاویہ کو لگی وہ تلوار لیکن وہ بچ گئے. اور اسی وقت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے, اپنے کسی فوجی کو بھیجا تھا نماز پڑھانے کے لیے, وہ بیچارہ اس کے اوپر تیسرے نے حملہ کیا جو عمر ابن عاص ہے, ان کو بھی شہید کر دیا. اس طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے کی خلافت کا خاتمہ ہوا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. حضرت علی اب یہاں پہ بڑے مسائل ہیں. یا علی مشکل پتا, یا علی مشکل پتا کے نعرے لگاتے نا, لگاتے ہو نا. جو شخص اپنی حفاظت نہیں کر سکتا, زندہ ہو تو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا, ان کمینوں سے کوئی پوچھے ابھی نومن مٹی کے نیچے جا کے وہ تیری عبادت کے, تیری حمایت کے لیے, تیری مدد کے لیے آئیں گے؟ پیچھے سے زخم ہو رہا ہے, وار ہو رہا ہے. یہ نقطہ ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں, میں اپنے موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتا, یہ الگ موضوع, لیکن سوچنے کی بات ہے. تھوڑی فکر لگاؤ ذرا, جو اپنی حفاظت زندہ رہ کے نہیں کر سکتا وہ آج مشکل کتا ہو جائے گا, تمہارے مشکلات نہ کرے گا, دنیا جہان کے تصرفات رکھے گا. اللہ یہ کھلا ہوا شرک ہے, اللہ کے ساتھ غداری ہے. اس طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد اسی گورنمنٹ ہاؤس میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور گورنمنٹ ہاؤس جو کوفہ کا ہے اسی دارالخلافہ کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا. بہت سارے لوگ پوچھا علی کی خبر کہاں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو تو گھوڑا اڑا کے لے کے گیا صندوق میں بھر کے, کچھ لوگ کچھ کوفہ ہی کے اندر ہے, کوفیوں نے اس کو چھپایا ہوا ہے, انہیں سے پوچھیں. بہت فائٹ ہوتی ہے خبروں کی تلاش کرنے کے لیے. اس کے بعد میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے بے اتفاق رائے خلیفہ منتخب کیا اور حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ کوفیوں نے بنایا, ان کو کوفیوں نے خلیفہ بنایا, بیعت کیا. اور انہیں کوفیوں نے اور انہیں علی کے چاہنے والے سبائیوں نے اور انہیں آدمی یہودیوں نے حضرت علی کو قتل کروایا. اور انہوں نے حسن ابن علی سے کہا کہ اب شام والے بغاوت کر رہے ہیں, اس لیے فوج تیار کرو اور فوراً ان کے اوپر چلو حملہ کرو اور انہیں ختم کرو. حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لشکر جرار تیار کرتے ہیں, کہتے ہیں میں تو قتل نہیں کرنا چاہتا لیکن ان کو اکسایا جاتا ہے اور اس قدر ان کی رائے پر لوگ اپنی رائے غالب کر دیتے ہیں کہ مجبوراً حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر جرار لے کے شام کی طرف روانہ ہوتے ہیں. اور شام کی طرف جا کے روانہ ہوتے ہیں, حضرت امیر معاویہ کو اطلاع ملتی ہے آگے کیا مسئلہ ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے خطبے میں مقتل حسین تک بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. ان شاء اللہ اگلے خطبے میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تاریخی تعادل کی روشنی میں اپنے اعمال اور اپنے عقائد کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے دلوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی الفت اور ان کی محبت پیدا فرمائے اور ہمیں کسی کے سلسلے میں بغض نہ رکھنے کی نہ توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور
الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا اس اللہ تعالیٰ کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا. درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ پر جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر کے تشریف لائے. معزز حاضرین کرام, بزرگوں, دوستوں اور بھائیوں, گزشتہ سے پیوستہ جمعے کے خطبوں میں میں نے آپ حضرات کے سامنے تاریخ و سیرت کے حوالے سے کچھ واقعات اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, بالخصوص خلفائے راشدین کے تعلق سے کچھ باتیں ہم نے رکھی تھیں, اور ہمارا جو موضوع سخن تھا تاریخ کے حوالوں سے سلسلے وار خلافت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ, اور اسی طرح سے ان کے بعد حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما, اور اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے یزید ابن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا ذکر چل رہا تھا, اور میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ مقتل حسین کا ذکر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری اگلی منزل ہوگی. میں نے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہے, اللہ وحدہ لا شریک نے اس میں اپنے مومن بندوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو, تمہارے پاس جب کوئی خبر دینے والا کسی بات کی خبر دے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو, اس کی تفتیش کر لیا کرو, کہیں وہ خبر دینے والا جھوٹا نہ ہو, اور پھر اس کے خبر کے اوپر عمل کر کے تم بعد میں نادم اور شرمندہ. کربلا کے جو واقعات ہمارے سامنے بیان کیے جاتے ہیں, اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے تعلق سے جو قصے اور کہانیاں ہمارے سامنے رکھی جاتی ہیں وہ ایک عجیب و غریب افسانے کی شکل میں ہوتی ہیں جن کا حقیقتوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, بلکہ خود گڑھے ہوئے واقعات ہوتے ہیں, قصے ہوتے ہیں, کہانیاں ہوتی ہیں. صحیح جو تاریخ ہے جسے علماء اہل سنت والجماعت نے, محدثین کرام نے, مفسرین عظام نے اپنی کتابوں کے اندر نوٹ کیا ہے, ان تاریخوں کے اوپر پردہ ڈال دیا جاتا ہے اور چھوٹی چھوٹی کتابیں جنہوں جو شیعوں نے لکھی ہیں, دشمنان اسلام نے جنہیں ترتیب دیا ہے, انہی کتابوں سے واقعات اخذ کر کے اس دور کے کچھ وہ حضرات بھی جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, وہ لوگ بھی انہی قصوں کو, انہی کہانیوں کو اپنی کتابوں میں ترتیب دے کر اور مسلمانوں کے ہاتھوں میں اسے پہنچاتے ہیں اور اپنی عاقبت خراب کرتے ہیں بغیر تحقیق. میں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک جو تحقیقی چیزیں اور حقائق پہ مبنی واقعات آپ کے سامنے ہم نے پیش کیے, انہیں ان واقعات میں جو ایک بنیادی چیز اپنے ذہن میں رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے پیچھے جو فتنے اور درپردہ جو سازشیں ہو رہی تھیں, اکثر و بیشتر مسلمان ان سازشوں کا شکار ہو چکے تھے, اور پھر وہ یہودی لابی جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کو گمراہ کر رہی تھی, وہ مسلسل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بعد سے لے کر اور وہ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک وہ لابی پہنچ چکی تھی اور اس کی سازشوں کا شکار بہت سارے لوگ ہو چکے تھے. اسی کڑی سے ملتی جلتی یہ کڑی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہے.
میں نے یہ بات بتلائی تھی یزید ابن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کی باغ و دور سنبھالی اور ہر چہار جانب سے بیعتیں آنے لگیں. گورنر مدینہ اس نے بھی اہل مدینہ کو جمع کیا اور یزید ابن معاویہ کے ہاتھوں پر بیعت کرنے کے لیے لوگوں کو آگاہ کیا. تمام اہل مدینہ نے یزید کے ہاتھوں پہ بیعت نامے بھیجے اور بیعت کی, لیکن حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما نے مہلت مانگی. چنانچہ مہلت کا فائدہ اٹھا کر راتوں رات حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکے کے لیے روانہ ہو گئے. جب مکہ پہنچے تو مکے کے اندر حج کے ایام تھے, چاروں طرف سے حاجیوں کا ہجوم تھا. کوفیوں کو معلوم ہوا کہ حسین مکہ پہنچ چکے ہیں, انہوں نے خط پہ خط بھیجنا شروع کیا. اور میں نے بتلایا تھا کہ اپنے خطوں میں انہوں نے یہ بات تحریر کی کہ حسین تم نے یزید کے ہاتھوں پر بیعت نہ کر کے بہت ہی اچھا قدم اٹھایا ہے, آؤ کوفہ چلے آؤ, ہم تمہارے دیدار کے پیاسے ہیں, ہم شیعان علی آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کے لیے تیار ہیں, ہم آپ کو اپنا حکمراں مان لیں گے. 18,000 خطوط انہوں نے روانہ کیے. کتنے خطوط؟ 18,000 خطوط انہوں نے روانہ کیے تھے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بوری تھی وہ بھر چکی تھی خطوط. حضرت حسین نے سوچا کہ لوگ اتنا مجبور کر رہے ہیں, چلنا چاہیے. ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ پہلے خود نہ جائیے بلکہ اپنا کوئی نمائندہ وہاں بھیج دیجئے تاکہ وہاں حالات کا وہ پتہ لگائے, حالات دیکھے کہ حالات کیا. حضرت حسین نے اپنے سایہ عقیل کے بیٹے حضرت مسلم کو کوفہ روانہ کیا کہ جا کے وہ پتہ لگائیں کہ وہاں کے حالات کیسے ہیں. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچے, نوجوان آدمی تھے, کوفیوں کے بہکاوے میں آ گئے, ان کے جذبات ان کے حوصلے حضرت مسلم ابن عقیل نے دیکھے. فوراً انہوں نے خط لکھا کہ حسین انتظار نہ کرو, فصل پک چکی ہے اور کاٹنے کی دیری ہے, جلد سے جلد کوفہ پہنچ جاؤ, لوگ تمہارے ہاتھوں پہ بیعت کرنے کے لیے بے قرار ہیں اور یزید کی بیعت سے آزاد ہونا چاہتے ہیں. ادھر خط پہنچا, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئے. قافلہ مکے کے سرحد کے اوپر کھڑا ہو گیا. تاریخ ذوالحجہ کی 8 تاریخ تھی. مجھے بتاؤ مسلمانوں, ذوالحجہ کی 8 تاریخ کو کیا ہوتا ہے؟ ذوالحجہ کی آخری تاریخ کو, 8 تاریخ کو مسلمان مکے سے حج کا احرام باندھتے ہیں اور مینا کی طرف روانہ ہوتے ہیں. اسی تاریخ کو حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے پورے قافلے کو لے کر مکے سے کوفہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں. لوگوں نے پوچھا حسین کہاں جا رہے ہو, لوگ حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں, آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھ کو میرے باپ کے شیعوں نے بلایا ہے, میں کوفہ کی طرف جا رہا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں 3 مقامات 3 مرتبے حاصل ہیں, ایک تو یہ کہ وہ حضرت حسین کے چچا ہیں اور دوسرے یہ کہ وہ ذات گرامی ہے جن کے بارے میں پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تھی, اللہم علمہ القرآن وفقہ فی الدین. اے اللہ عبداللہ ابن عباس کو علم کا سمندر بنا اور انہیں دین کی سمجھ عطا فرما, قرآن کا علم انہیں عطا فرما. تیسری حیثیت یہ تھی کہ وہ ان کے باپ حضرت حسین کے باپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوج کے کمانڈر ان چیف تھے, وہ کمانڈر ان چیف رہ چکے تھے. تو اس طرح سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 حاصل تھیں. انہیں پتا چلا, دوڑے دوڑے آئے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹنی کی مہار کو تھام لیا اور فرمایا کہ کہاں جا رہے ہو؟ حضرت حسین نے فرمایا کہ کوفے کے شیعوں نے بلایا ہے. کہنے لگے جن شیعوں نے تیرے باپ سے وفا نہ کی, جن شیعوں نے تیرے باپ کو شہید کر دیا, بھلا بتاؤ وہ تم سے کیسے وفا کریں گے؟ نہ جاؤ, جانا ہے تو کہیں اور چلے جاؤ پر کوفہ نہ جاؤ. اب حسین تو کوئی بچے نہ تھے, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی چھوٹے موٹے بچے نہ تھے کہ ان کی سمجھ میں یہ بات نہ آتی, بلکہ وہ ایک دانا اور ایک بینا اور ایک مرد تھے. تقریباً 69 کی ان کی عمر تھی, ایک کم 60 سال کے حضرت حسین پختہ عمر کے انسان تھے, سرد و گرم جوشیلے اپنے چچا عبداللہ ابن عباس سے کہنے لگے کہ چچا میرے راستے سے ہٹ جاؤ, میں نے جو فیصلہ کر لیا ہے اب اس سے پلٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حسین اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تیرے اونٹ کے راستے میں لیٹ جاؤں اور اس لیٹ جانے کی وجہ سے تو رک جائے گا تو میں تیرے اونٹ کے سامنے بھی لیٹنے کے لیے تیار ہوں, لیکن میں تجھے کوفہ نہیں جانے دوں گا. حضرت حسین نے کہا چچا اب آگے بڑھے ہوئے قدم پیچھے نہیں ہٹ سکتے ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کا یہ عزم دیکھا اور ان کا یہ اصرار دیکھا تو انہوں نے تاریخی الفاظ کہے جو تاریخ کے سینوں میں سخت ہیں, موجود ہیں. انہوں نے فرمایا کہ اگر تو نہیں رکتا ہے تو جا, لیکن میری پیشین کوئی بھی سنتا جا کہ میں تیری داڑھی کو خاک اور خون میں لپڑا ہوا دیکھ رہا ہوں, تیری داڑھی کو خاک اور خون میں رگا ہوا دیکھ رہا ہوں. جنہوں نے تیرے بڑے بھائی کو مار ڈالا, جنہوں نے تیرے باپ کو مار ڈالا, وہ تجھ سے کیا وفا کریں گے؟ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کا نہ سنی. بہت سارے صحابہ کرام اجلے صحابہ بڑے بڑے صحابہ نے روکا منع کیا, لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے چلے گئے اور کسی کی انہوں نے سنی. اب ادھر تو یہ قافلہ روانہ ہوا مکے سے, اب ذرا ادھر کوفے کا ماجرا سنتے ہیں. حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا ہوا؟ مسلم ابن عقیل کے ہاتھوں پر کوفے کے اندر 32,000 لوگوں نے بیعت کی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر 32,000 کوفیوں نے مرنے اور جینے کی قسم کھائی اور ان کے ہاتھوں پہ موت کی بیعت کی. یزید ابن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ صوبے کے اندر کوفے کے صوبے کے اندر حالات خراب چل رہے ہیں. اس نے پہلے گورنر جو حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ان کو معزول کیا اور عبید اللہ ابن زیاد بن ابو سفیان کو وہاں کا گورنر بنا کے بھیجا. وہ گورنر عبید اللہ ابن زیاد اپنے ہمراہ صرف 18 سپاہیوں کو لے کر کے وہ کوفے کے اندر داخل ہوتا ہے. اس کے ساتھ صرف 18 سپاہی ہوتے ہیں. عین اسی زمانے میں جبکہ کوفہ کی ہر گلی, کوفہ کا ہر بازار اور ہر گھر میں حسین کے نعرے لگ رہے تھے, ان دنوں میں صرف 18 سپاہیوں کے ساتھ عبید اللہ ابن زیاد نے کوفے کے اندر قدم رکھا. چہرے کے اوپر ڈھانڈا باندھا ہوا تھا, کوفے کے بازاروں میں داخل ہوا, لوگوں کو حسین کا انتظار تھا, کوفی حضرت حسین کے منتظر تھے. انہوں نے سمجھا حسین آ گئے ہیں, سارا کوفہ باہر نکل آیا. عبید اللہ ابن زیاد جہاں سے گزرتا تھا وہاں سے یہی صدا بلند ہوتی تھی, السلام علیکا یا ابن رسول اللہ, اے اللہ کے رسول کے بیٹے, اے اللہ کے رسول کے بیٹے آپ کے اوپر سلامتی ہو, السلام علیکا یا ابن رسول اللہ. انہوں نے سمجھا, کوفیوں نے سمجھا کہ حسین آ گئے. دیکھتے ہی دیکھتے 32,000 کے قریب کوفی جمع ہو گئے پارلیمنٹ ہاؤس کے پاس. عبید اللہ ابن زیاد گورنر ہاؤس میں داخل ہوا, چاروں طرف 32,000 کوفیوں کا جمگھٹا, اور اس نے منہ کے اندر جو ڈھانڈا باندھا ہوا تھا جب گورنر ہاؤس کے چھت کے اوپر وہ پہنچا, اس نے اپنا ڈھانڈا کھولا, لوگوں نے دیکھا حسین کی جگہ عبید اللہ ابن زیاد کھڑا ہوا ہے. اب عبید اللہ ابن زیاد نے 32,000 نوجوانوں کو, 32,000 کوفیوں کو صرف نظر اٹھا کے دیکھا اور انہیں گھورا اور انہیں یہ بات بتلائی اور کہا, اے لوگو, جسے اپنی جان عزیز ہو, جسے اپنی جان پیاری ہو, اسی وقت ابھی پلٹ جاؤ اپنے گھروں کو, ورنہ کبریا کے کبریائی کی قسم ہے میں تمہاری بیویوں کو بیوہ کر دوں گا اور تمہارے بچوں کو یتیم کر دوں گا, پلٹ جاؤ یہاں پہ. میرے دوستو ذرا سوچنے کی بات ہے, غور کرنے کی بات ہے کہ صرف اٹھارہ سپاہی ساتھ میں تھے, اس کے صرف 18 سپاہی ساتھ میں تھے. اور وہ زمانہ آج کا زمانہ نہیں تھا, کہ عوام نہتھی ہو, پبلک کے ہاتھوں میں کوئی ہتھیار نہ ہو اور پولیس کے پاس بندوقیں, کلاشنکوف, جیپ اور گاڑیاں اور راڈار اور ٹینک ہوں. یہ زمانے میں آج پبلک نہتھی ہے اور پولیس اور فوجیوں کے پاس یہ تمام سب چیزیں ہیں. پہلے زمانے میں ایسا نہیں تھا. پہلے زمانے کے پولیسوں کے ہاتھوں میں, ان کے سپاہیوں کے ہاتھوں میں اگر تیر اور تلوار ہوتے تھے تو عوام کے اندر بھی, پبلک کے ہاتھوں میں بھی تیر اور تلوار ہوا کرتے تھے, لوگ ہتھیاروں سے لیس ہوا کرتے تھے. پولیس والوں کے پاس اگر ہتھیار ہوتے تھے تو ان کے پاس بھی تیر و تفنگ ہوتے تھے. لیکن کوفے والوں کا حال دیکھو کہ عبید اللہ ابن زیاد نے صرف آنکھیں گھور کے دیکھی اس نے, اور وہ صرف 18 سپاہی اس کے ساتھ, 32,000 نوجوانوں نے جب یہ دھمکی سنی تو کھسکنا پیچھے سے شروع ہوئے. یہ سارے شیعہ جو کوفہ کے تھے, جو علی کے علی کی گروہ اور علی کی محبت کے دعوے کرتے تھے, پیچھے سے انہوں نے کھسکنا شروع کیا. حضرت مسلم ابن عقیل نے پیچھے پلٹ کر کے دیکھا تو 32,000 میں سے صرف 3200 آدمی پیچھے کھڑے. کتنے آدمی؟ 3200 آدمی پیچھے کھڑے ہیں. اور شام ہوتے ہوتے جب مسلم ابن عقیل نے ان 3200 آدمیوں کو للکارا اور کہا پکڑو اس گورنر کو اور اس کی سکہ بوٹی اڑا دو, لیکن عبیداللہ ابن زیاد نے اس وقت کہا کہ کس کی ماں نے مرد جنا ہے جو آگے بڑھ کے میرے اوپر انگلی بھی اٹھا سکے. اتنا سننا تھا کہ وہ 3200 آدمی میں سے 32 آدمی باقی بچے. اور شام ہوتے ہوتے حضرت مسلم ابن عقیل نے جب شام کی نماز پڑھی اور سلام پھیرا تو تاریخ کے اندر آتا ہے کہ ان کے پیچھے ایک آدمی بھی باقی نہ بچا تھا. ایک شیعہ بھی باقی نہ بچا تھا, ایک کوفی بھی ان کے پیچھے نہیں تھا. شیعو اٹھاؤ اپنی کتاب اور دیکھو الارشاد شیخ مفید کی, آرام الورا تبرسی کی, الفصول المهمة ابن سباق کی, کشف الغمہ اربلی کی, یہ تمہاری کتابیں ہیں. تمہاری کتابوں کے حوالوں سے یہ تاریخ میں بیان کر رہا ہوں کہ مسلم ابن عقیل کے پیچھے کوئی بھی باقی نہ بچا. نہ کوئی لڑائی ہوئی, نہ کوئی جنگ ہوئی, نہ ہی کسی کا خون بہا. سارے کے سارے کوفی مسلم ابن عقیل کو تنے تنہا اس میدان میں چھوڑ کر کے اپنے گھروں میں جا کر کے گھس گئے. مسلم ابن عقیل تنے تنہا ایک پردیسی اجنبی غریب الوطن تنہا کوفے کے راستوں کو بھی نہیں جانتا تھا, اکیلا, کوئی سہارا دینے والا نہیں. اب وہاں سے بھاگے لیکن جائیں تو کدھر جائیں. بھاگے, ادھر بھاگے, ادھر بھاگے, آخر ایک گلی میں گھسے, دروازے پہ دستک دی, دروازے کو کھٹکھٹایا. ایک شیعہ نے جس نے مرنے اور جینے کی قسم کھائی تھی, جس نے ان کے ہاتھوں پہ بیعت لی تھی, ایک شیعہ نے دروازہ کھولا, حضرت مسلم ابن عقیل کا چہرہ دیکھا, دروازہ بند کر لیا. دوسرا دروازہ کھٹکھٹایا, اس نے دروازہ کھولا, وہ بھی دروازہ بند. تیسرا, چوتھا, پانچواں, اس طرح سے سینکڑوں دروازے کھٹکھٹائے, لیکن اس حسین کے بھائی کو کوئی سہارا دینے والا کوفے کے اندر موجود نہیں تھا. سبوں نے اپنے اوپر دروازے بند کیے ہوئے تھے, سپاہی الگ پیچھے تعاقب کر رہے تھے ان کی گرفتاری کے لیے. ایک جگہ گلی میں سے گزر رہے تھے, دوڑ رہے تھے, اندھیرے کی وجہ سے پاؤں میں ٹھوکر لگی, حسین کا بھائی منہ کے بل گرا, دانت ٹوٹ گئے اور منہ سے خون کے فوارے چھوٹ پڑے. خون پوچھنے والا بھی آج اس گلی کے اندر, اس کوفے کی بستی کے اندر ان کے اندر موجود نہیں تھا. کوئی بھی شیعہ نے علی دروازہ کھولنے کو تیار نہیں تھا. ساری رات حضرت مسلم ابن عقیل کوفے کے بازاروں میں کوفیوں کی بے وفائی کا ذکر کرتے ہوئے گھومتے رہے, لیکن کوئی پناہ دینے کے لیے تیار نہ ہوا. پیاس سے نڈھال ایک مکان کے دروازے پر گر پڑے, چیخ کی آواز سنی, بڑھیا نے دروازہ کھولا, دیکھا کہ حضرت مسلم ابن عقیل حضرت حسین کے بھائی بے ہوش پڑے ہیں. اس نے فوراً گھر کے اندر گئی اور روئی کے پھائے لائے, پانی چھڑکا اور منہ کو صاف کیا خون سے, اور پھر گھر کے اندر لے گئی. بڑھیا سے حضرت مسلم ابن عقیل جب ہوش میں آئے, آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہنے لگے کہ بڑھیا مجھے پناہ نہ دو, میں بہت بدنصیب آدمی ہوں, مجھے پناہ نہ دو. کوئی میرے بھائی حسین کو, کوئی فاطمہ کے لال کو جا کے خبر کر دے کہ کوفی تیرے ساتھ وفا نہیں کریں گے, ہمارے ساتھ انہوں نے یہ سلوک کیا ہے تو تیرے ساتھ بھی یہی سلوک کریں گے. حسین واپس چلے جاؤ, واپس لوٹ جاؤ, کوئی حسین کو جا کے روک دے تاکہ حسین پلٹ جائیں. جن شیعوں نے اس کے باپ سے وفا نہیں کی, اس کے بھائی سے وفا نہیں کی, وہ شیعہ آج تجھ سے بھی وفا نہیں کریں گے. بڑھیا نے دروازہ کھولا, اندر لے کے گئی, بیٹا جاگ اٹھا. بیٹے نے کہا, اماں یہ آواز کیسی آ رہی ہے, یہ کھٹپٹ کی آواز کیسی آ رہی ہے؟ بڑھیا گھبرا گئی. اس نے کہا, بیٹا کوئی بات نہیں ہے, کچھ بات نہیں ہے. اس نے کہا, آواز تو میں نے سنی ہے, ضرور کوئی بات ہے. اس نے کہا, تیرا وہم ہے. بڑھیا چھپاتی رہی, بیٹا اصرار کرتا رہا. آخر بیٹے نے دروازہ کھولا تو دیکھا سامنے مسلم ابن عقیل بیٹھے ہوئے ہیں, بڑھیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگی, ظالمو, کل تک اس کے ہاتھوں پہ تم نے مرنے جینے کی قسم کھائی تھی, کل تک تم نے حسین کے بھائی کے ہاتھوں پہ بیعت کی تھی, اور آج اس کو مارنے کے لیے دوڑ رہے ہو, آج اس کو قتل کرنے کے در پہ ہو. اللہ کا خوف کرو, رسول کے نواسے کا نمائندہ ہے, اس پہ ظلم نہ کرو. اس نے بڑھ کر حضرت مسلم, اس نوجوان نے بڑھ کر حضرت مسلم ابن عقیل کے ہاتھ چومنے لگے اور کہا, اماں میں کہاں ان کو قتل کرنے کے در پہ ہوں, آج تو میرے بھاگ کھل گئے ہیں, میری قسمت کھل گئی ہے, آج میرے گھر میں حسین کا ہرکارا آیا ہوا ہے, حسین کا بھائی پہنچا ہوا ہے. چنانچہ اتنا ان کو تسلی دے کے سرپٹ وہ اسی رات اسی پیروں سے وہ سر پر گورنری ہاؤس کی طرف دوڑا اور جا کر کے عبید اللہ ابن زیاد کو خبر دیا اور اس کو بتایا کہ تمہارا شکار میں نے اپنے گھر میں پھنسایا ہوا ہے, میرے گھر میں تمہارا شکار موجود ہے. قصہ مختصر یہ کہ مسلم ابن عقیل کو گرفتار کیا جاتا ہے اور وہ شہید کر دیے جاتے ہیں, انہیں قتل کر دیا جاتا ہے. ادھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے روانہ ہوتے ہیں. چند منزل جہاں پر میں آپ کو بتاؤں ان کے شہادت کے بارے میں, ان کے قتل کے بارے میں عجیب و غریب قصے اور افسانے, عجیب و غریب واقعات لوگوں نے بیان کیے ہیں. المہم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آخری مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں شہید کر دیا جاتا ہے. ادھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند منزل طے کرتے ہیں کہ انہیں خبر پہنچتی ہے کہ حضرت مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے. راستے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملتی ہے کہ حضرت مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے. حضرت حسین نے پلٹنے کا ارادہ کیا, حضرت حسین نے پلٹنے کا ارادہ کیا اور جاؤ, کوئی مائی کا لال اس تاریخی حوالے کو غلط نہیں ثابت کر سکتا ہے. شیعہ بھی اپنی کتابوں میں اس بات کو نوٹ کرتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پلٹنے کا ارادہ کیا, لیکن مسلم ابن عقیل کے بھائی جو تھے وہ بیٹھ گئے. انہوں نے کہا حسین میرا بھائی مرا ہے, میرے بھائی کے خون سے زمین کو رنگین کیا گیا ہے, میں ہم اپنے بھائی کے خون کا بدلہ لیں گے. تمہیں پلٹنا ہے پلٹ جاؤ, لیکن ہم نہیں پلٹنے والے, ہم اپنے بھائی کے خون کا بدلہ لیں گے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ جب یہ پلٹنے کے لیے راضی نہیں ہو رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جب تم نہیں پلٹ رہے ہو تو ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں. قافلہ چلا اور اب کوفے میں, اور کوفے کا حال یہ ہوا کہ جتنی تلواریں تھیں سب عبید اللہ ابن زیاد کے موافق میں تھیں, جتنے تیر تھے سب عبید اللہ ابن زیاد کے ہمراہ تھے. وہی لوگ جو کل تک حضرت حسین کے نعرے بلند کر رہے تھے اور ان کے بیعت کے جو ہے گن گا رہے تھے, اور یزید آج وہ یزید کے نعرے بلند کر رہے ہیں, آج وہ عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ یزید کے نعرے بلند کرنے لگے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس مختصر سے قافلے کو لے کر کربلا پہنچتے ہیں. دسویں محرم الحرام کو, اور بعض روایات مختلف ہیں, کوئی سفر بتا رہا ہے کوئی کچھ, المہم دسویں محرم کو تاریخ دسویں محرم کو صبح کے قریب 10 بجے کے قریب جو ہے کربلا کے اندر پہنچتے ہیں. ادھر عبید اللہ ابن زیاد اپنا لشکر لے کر کے پہنچا. حسین نے نظر دوڑائی, دیکھا چاروں طرف, دیکھا لشکر میں کوئی شامی موجود نہیں تھا, لشکر میں کوئی شام کا رکھنے والا موجود نہیں تھا. جتنے لشکر کے اندر موجود تھے سارے کے سارے کوفے والے تھے, اور میں یہ بات بتا رہا ہوں تاریخی حوالے سے. شام تقریباً دو مہینے کی مسافت پر کوفہ سے واقع تھا شام, جہاں پر خلیفۃ المسلمین یزید ابن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھا ہوا تھا. وہ جو ہے یزید ابن معاویہ وہاں بیٹھا ہوا تھا. اس نے اور کوفہ کے درمیان جو مسافت تھی 2 مہینے کی مسافت تھی, کوئی شامی فوج یزید کی کوئی بھی فوج اس فوج کے اندر نہیں تھی. سارے وہ کوفی تھے جنہوں نے حضرت حسین کے ہاتھوں پہ بیعت کرنے اور مرنے جینے کی قسم کھائی تھی, اور آج جنگی تلواریں لے کے میدان کربلا کے اندر پہنچے ہوئے تھے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا کوئی شامی نظر نہیں آ رہا ہے انہیں, سارے کوفی ہیں. حضرت حسین نے پوچھا کہاں آئے ہو؟ کہنے لگے اس سے لڑنے کے لیے آئے ہیں. کہنے لگے تو نے جو ہمارے پاس یہ خطوط بھیجے تھے, یہ جو خطوط روانہ کیے تھے, ان خطوط کا کیا ہوگا؟ یہ دیکھ تقریباً اتنے 18,000 خطوط جو ہیں, یہ جتنے یہ ہزاروں کے ہزار خطوط تم نے روانہ کیے تھے, ان کا کیا ہوگا؟ کہنے لگے ہم کچھ نہیں جانتے ہیں, ہم کچھ سے لڑنے کے لیے آئے ہیں. میرے دوستوں اور بھائیوں, چنانچہ میں آپ کو مختصر طور پہ آپ کو بتاؤں کہ اس وقت لڑائی شروع ہوئی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑنے کے لیے تیار نہیں تھے, بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ مرحلہ دیکھا کہ لوگ لڑنے اور مرنے کے لیے تیار ہیں تو حضرت حسین نے تین شرطیں رکھی, اور یہ وہ تاریخی حوالہ ہے الاصحابہ کی تمیز صحابہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے کتاب, جس کے اندر انہوں نے اس واقعے کو نقل کیا ہے. حضرت حسین نے تین شرطیں رکھی, اور وہ تین شرطیں یہ تھیں کہ کوفے والوں مجھے مکہ واپس جانے دو, میں تم سے لڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں, مجھے مکہ واپس جانے دو, یا اگر تم مکہ نہیں جانے دیتے تو تم مجھے کسی بارڈر کے اوپر بھیج دو کہ میں دشمنان اسلام سے لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں, اگر تم یہ بھی نہیں مانتے تو پھر مجھے یزید کے پاس جانے دو, میں یزید کے ہاتھوں میں جا کر کے اپنے ہاتھ دے کر اس سے بیعت کر لوں گا. سمجھ میں آئی بات؟ یہ تاریخی حوالہ ہے الاصحابہ کی تمیز صحابہ کے اندر, حضرت علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا ہے. اپنے ہاتھ کو یزید کے ہاتھوں میں دے کر بیعت کروں گا, اسے جانے دو. لیکن کوفیوں نے کہا نہیں, نہ ہی آپ کو یزید کے پاس جانے دیا جائے گا, نہ ہی مکہ واپس جانے دیا جائے گا, اور نہ ہی آپ کو کسی بارڈر کے اوپر سے بھیجیں گے, بلکہ آؤ تلوار ہمارا تمہارا فیصلہ کرے گی. یہ وہ شیعہ نے علی تھے, یہ وہ پھنسا کے لا کر کے کربلا کے میدان میں آج یہ آنسو بہاتے ہیں, آج یہ شیعے کچرے بہاتے ہیں, اور اس جرم کا دفیا اپنے سینوں پہ جو ہے 56 چھری اور چھریوں سے دبا مار مار کر کے وہ غم اور ماتم مناتے ہیں. انہی لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی میدان کربلا کے اندر شہید کیا, اور 11:30 تقریباً لڑائی شروع ہوئی, اور ڈیڑھ گھنٹے کے اندر یہ لڑائی ختم ہو گئی. بیان کیا جاتا ہے کہ لاشوں کے لاشیں گر گئیں, ہزاروں لاشیں گر گئیں, پشتوں کے پشتے لگ گئے, یہ ہوا وہ ہوا. سوال یہ پیدا ہوتا, وہ لاشیں گئی کدھر, وہ لاشیں کدھر گئیں, کتنے آدمی تھے ادھر اور کتنے آدمی تھے ادھر, کتنے لوگوں نے کس کو مارا. میرے بھائی یہ صرف افسانوں کی بات ہے, یہ صرف کہانیاں ہیں کہ لاشوں پہ لاشیں گرتی رہی اور یہ ہوتی رہی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1:30 کے قریب شہید کر دیا گیا, اور شمل جوشن اس نے جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. اس طرح سے یہ جو ہے جنگ ختم ہو گئی 1:30 کے قریب, اور پھر وہ لٹا کتا قافلہ انہیں کجاؤں میں کسا گیا, اور کجاؤں میں باندھ کر کے اونٹوں کے اوپر بٹھا کے اور عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے جایا گیا. کوفے کے لوگ گلیوں اور کوچوں اور سڑکوں اپنی چھتوں کے اوپر بیٹھ کے یہ نظارہ دیکھ رہے تھے, سارے مرد و عورت, اور سارے کے سارے رو رہے تھے. کوفے کی عورتیں روتی تھیں, اور ایک بچا تھا صرف بیمارے کربلا جنہیں کہا جاتا ہے حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ, وہی ایک باقی بچے تھے. انہوں نے اپنی بہن سے پوچھا, آواز سنی رونے کی, پوچھا بہن یہ کیوں رو رہے ہیں. انہوں نے کہا, بہن نے کہا کہ منے یہ تیرے باپ کے شہید ہونے کے اوپر یہ رو رہے ہیں. حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ نے کہا, یہ تاریخی الفاظ ہیں, خود شیعوں کی کتابوں کے اندر یہ لفظ موجود ہے کہ جب انہوں نے یہ سنا کہ کوفے میرے باپ کی شہادت پہ رو رہے ہیں, تو انہوں نے برجستہ کہا, اذن من قتلہ, اگر کوفیوں نے میرے باپ کو نہیں مارا تو آخر یہ بتاؤ کہ میرے باپ کا شہید کرنے والا اور کون ہے. یہ مار کر کے میرے باپ کے موت کے اوپر آنسو بہا رہے ہیں. اور میرے دوستوں اور بھائیوں, اس کربلا کے اس واقعے کے اندر ایک اور نقطہ میں آپ کو بتاؤں. لوگوں کو بیان کیا جاتا ہے کہ اب حسین کی طرف سے حضرت محمد لڑنے جا رہے ہیں, عون لڑنے جا رہے ہیں, حضرت حر لڑنے جا رہے ہیں, اور یہ قتل ہو رہے ہیں, وہ شہید ہو رہے ہیں, سب کے نام لیے جا رہے ہیں, اصغر جا رہے ہیں, علی اکبر جا رہے ہیں, فلاں جا رہے ہیں. جاؤ میں تمہیں حوالے کے ساتھ بتاتا ہوں, دنیا کی کوئی بھی کتاب اس حوالے کو غلط نہیں ثابت کر سکتی کہ ان سے پوچھو شیعوں سے اور ان کے وائزوں سے اور ان جو ہے ان لاگ لپیٹ کرنے والے اپنے بےچارے جو ملے شیعوں کی کتابوں کے اوپر اعتماد کرتے ہیں کہ تم کربلا میں سب کے نام تو لیتے ہو, محمد کا نام لیتے ہو اور سجا کا نام لیتے ہو, اسی طرح سے حضرت حر کا نام لیتے ہو, فلاں شہید ہوا, علی کے بیٹوں کا نام کیوں نہیں لیتے ہو. علی کے اور بھی بیٹے تھے, صرف حضرت حسین نہیں تھے, حضرت حسین کے اور بھی بھائی تھے, علی کے اور بھی بیٹے تھے, ان کا نام کیوں نہیں لیتے ہو. حضرت حسین کے اور بھی بیٹے اس جنگ میں شہید ہوئے, ان کا نام کیوں نہیں لیتے ہو. حضرت حسن کے اور بھی بیٹے تھے اس جنگ میں شہید ہوئے, ان کا نام کیوں نہیں لیتے ہو. تو پھر یہ روتا ہوا واعظ اور روتا ہوا آنکھوں سے جو آنسو بہانے والے مولوی اور یہ ذاکر قصے بیان کرتے ہیں کربلا کے, ان کے ہوش اڑ جائیں گے کہ ان کے نام کیوں نہیں لیتے ہو. آؤ مسلمانوں, میں تمہیں بتاتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور بیٹوں کا نام نہیں لیا جاتا, علی اصغر, علی اکبر, علی اصغر, علی اکبر ہی کا نام لیا جاتا ہے. بس یہ اکبر اصغر کیا ہے, یہ ان کے نام دیے ہوئے ہیں, یہ شیعوں نے نام دیے ہیں اصغر اور اکبر, ورنہ ان کے نام کیا تھے. آؤ میں تاریخ کے حوالے سے بتاتا ہوں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بیٹا حضرت حسین کے ساتھ شہید ہوا اس کا نام ابو بکر تھا, دوسرا بیٹا جو حضرت حسین کے ساتھ شہید ہوا اس کا نام عمر تھا, تیسرا بیٹا جو ابو حضرت علی کا شہید ہوا اس کا نام عثمان تھا. انہیں پتا ہے ابو بکر کا نام لیں گے, عثمان کا نام لیں گے اور عمر کا نام لیں گے تو دنیا مجھ سے پوچھے گی کہ تم تو علی کی خلافت چھیننے والا ان لوگوں کو کہتے ہو, اور یہاں علی اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر رکھ رہے ہیں, اپنے بیٹوں کا نام عمر رکھ رہے ہیں, اپنے بیٹوں کا نام عثمان رکھ رہے ہیں. اگر دشمنی ہوتی تو ان دشمنوں کے نام اپنے بیٹوں کے نام کیوں رکھے جاتے ہیں. یہ اس لیے اس کو چھپا کے علی اصغر علی اکبر اور آگے بڑھو. حضرت حسین کے بیٹوں کا نام لیا جا رہا ہے, انہیں بھی اصغر اکبر کے اوپر ٹال دیا جاتا ہے. ان سے پوچھو حسین کا سب سے پہلا بیٹا جو اس میدان کربلا کے اندر شہید ہوا اس کا بھی نام ابو بکر تھا, دوسرا بیٹا اس کا بھی نام عمر تھا, تیسرا بیٹا اس کا بھی نام عثمان تھا. اور آگے آؤ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کا پہلا بیٹا اس مارکہ کربلا میں شہید ہوا اس کا بھی نام ابو بکر تھا, دوسرا بیٹا اس کا بھی نام عمر تھا, تیسرا بیٹا اس کا بھی نام عثمان تھا. یہ وہ اجلے صحابہ تھے جن کے نام اپنے بیٹوں کے نام رکھنے کے اوپر یہ صحابہ کرام فخر سمجھتے تھے. ابو بکر, عمر, عثمان, حضرت علی بن ابو بکر بن علی, ابو عثمان بن علی, عمر بن علی, ابو بکر بن حسن, ابو بکر بن عمر بن حسن, عثمان بن حسن, ابو بکر بن حسین, عمر بن حسین اور عثمان بن حسین, ان کے نام نہیں لیے جاتے. کیوں؟ انہیں چھپایا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے, کہتے ہیں کہ انہوں نے خلافت چھین لی, انہوں نے حضرت حسین کو شہید کر دیا گیا. حسین کی شہادت کے ذمہ دار بھی یہی ابو بکر, عمر اور عثمان ہیں. ہم نے کہا یہ کیسے ذمہ دار ہیں؟ 40-50 سال پہلے یہ بیچارے جو ہے دنیا سے رخصت ہو گئے. آج تم اپنی مجلسوں میں جب واعظ کرتے ہو تو ان کو گالیاں دیتے ہو, ان کے اوپر تبرے کرتے ہو, انہیں مطعون قرار دیتے ہو, انہیں کافر تک کہتے ہو. مردودو, آخرکار ان کا کیا تعلق ہے حسین کی شہادت میں؟ کہتے ہیں کہ اصل میں ان لوگوں نے علی کی خلافت چھین لی تھی. اگر یہ علی کی خلافت نہ چھینتے, اگر یہ علی کی خلافت نہ چھینتے تو یزید خلیفہ نہ ہوتا, اور یزید خلیفہ نہ ہوتا تو حضرت حسین کی شہادت نہ ہوتی. یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی شاعر نے کہا تھا کہ مگدھ کو باغ میں جانے نہ دینا, مگدھ کو باغ میں جانے نہ دینا کہ نہ خون پروانے کا ہوگا. مگدھ کہتے ہیں شہد کی مکھی کو کہاں سے دور کی کوڑی لائی, شہد کی مکھی کو باغ میں نہیں جانے دینا ورنہ یہ شمع کے جو پروانے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے. کسی نے پوچھا یہ کیسے, مکھی کا اور پروانے سے کیا نسبت؟ اس نے کہا شہد کی مکھی باغ میں جائے گی, پھول سے رس چوسے گی, شہد بنائے گی, شہد سے موم بنے گا, موم سے موم بتی بنے گی, پھر وہ جلائی جائے گی, پھر پروانے آئیں گے. اس طرح سے مکھی ہی سبب بن گئی پروانے کے جلانے کے. اس لیے مگدھ کو مکھی کو باغ میں جانے دے. ذرا کہاں کی بات, کہاں کس طرح سے اڑائی جا رہی ہے. تو میرے دوست اور بھائیوں, یہ ہے اصل حقیقت مقتل حسین کی, اور یہ ہے اصل حقیقت اس شہادت کی. ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید مانتے ہیں اس وجہ سے نہیں کہ انہیں وہ کسی لالچ میں وہاں گئے تھے, اس وجہ سے ہم انہیں شہید مانتے ہیں اور شہید کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑنا نہیں چاہتے تھے, وہ مظلوم تھے. مظلومیت کی حالت میں ان ظالموں نے, یہودی سبائیوں نے, ان کے ایجنٹوں نے ان کو حضرت حسین کو گھیر کر اور میدان کربلا میں شہید کیا. اور پھر حضرت حسین کی شہادت, اتنی عظیم شہادت, ہم ان کو بھی نہیں مانتے کہ ان کی شہادت اتنی عظیم تھی, کیونکہ ان سے بھی بڑے بڑے صحابہ حضرت حسین کے خالو حضرت عثمان غنی اور دو دو خالہ کے شوہر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو 40 دن تک یا 50 دن تک کمرے میں بند کر کے ان کے سینے پہ سوار ہو کر کے ان کو شہید کیا گیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت حسین کے بہنوئی تھے, حضرت حسین کے بہن کے شوہر تھے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ, یہ پول نہیں بتائے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خلافت چھین لی عمر نے. اگر عمر نے خلافت چھینی تھی تو حضرت علی نے اپنی بیٹی کیوں حضرت عمر کو بھی آئی؟ سوچو ذرا, کسی دشمن کو کوئی اپنی بیٹی دیتا ہے؟ کسی باغی کو کوئی اپنی بیٹی دیتا ہے؟ یہ مردودوں نے, یہودی سبائیوں نے اس طرح سے, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کہاں سے کہاں تاریخیں انہوں نے ملائی, اور یہ بیچارے رافضی شیعہ انہی کی باتوں میں آ کر اور وہی پرانی چیزوں میں, عبداللہ ابن سبا جو یہودی تھا اس سے گمراہ کرنے میں یہ سارے کے سارے گمراہ ہو گئے, اور انہی کا ساختانہ آج اپنے آپ کو اہل سنت جماعت کہنے والے یہ بیچارے قبر کے پجاری اور قبر کے مجاور بیچارے ملے اور مولوی انہیں کی راگے الاپتے ہیں, انہیں کے گلوں میں گلے ملا کر کے, اور کہتے ہیں ہم سنی والجماعت ہیں, ہم یہ ہیں وہ ہیں. تو میرے عزیزوں, میرے دوستوں, یہ تمام سب واقعہ حقیقت کا یہ ہے. اور اس طرح سے عظیم عظیم شہادتیں ہوئیں, حضرت امیر حمزہ کی شہادت, حضرت عمر فاروق اعظم کی شہادت, حضرت عثمان غنی کی شہادت, اور خود حسین کے باپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت. آج ان کی شہادتوں پہ کوئی ماتم کرنے والا نہیں, صرف حضرت حسین کی شہادت کے اوپر ماتم ہو رہے ہیں, نہ عمر کی شہادت پہ ماتم ہو رہے ہیں, نہ ہی عثمان غنی کی شہادت پہ. کیوں؟ آخرکار اصل چیز یہی ہے کہ یہ وہ گمراہ لوگ ہیں, یہ لوگ خبیث لوگ ہیں جو یہودی ہیں. ان عظیم عظیم صحابی یہودیوں کو معلوم تھا عمر نے ہمیں باہر کروایا حجاز کی سرزمین سے, مار پیٹ کر کے کسی طرح سے ہم کو باہر کروایا, اب عمر پہ لان تان کروانے کے لیے کوئی ایسا گروہ تیار تیار کیا جائے, کوئی ایسی جماعت تیار کی جائے. تب یہ ریاست شیعوں کی جماعت ان یہودیوں نے تیار کی, جو حضرت عمر کو برسر اسٹیج گالی دیتے ہیں, حضرت ابو بکر کو گالی دیتے ہیں, حضرت عثمان غنی کو گالی دیتے ہیں, ازواج مطہرات کو یہ خبیث طالب گالی دیتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ان سب کے اوپر لعنت فرمائے, اللہ تبارک تعالیٰ ان سب کے اوپر لعنت فرمائے جو ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوپر تبرع اور تان کرتے ہیں. انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ وحدہ لا شریک سے حساب و کتاب لے گا. میرے عزیزو, میرے دوستوں اور بھائیو, حقیقت کو پہچاننے کی کوشش کریں, اور تاریخ جو اہل سنت والجماعت کی جو اپنے حقائق سے بھری ہوئی تاریخیں ہیں انہیں پڑھنے کی کوشش کریں. ملاؤں کے لکھی ہوئی کتابیں اور ان کے کہیں بھی باتوں کے اندر نہ آئیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کا احترام کریں, ان کی عزت کریں, انہیں گالی دینا, انہیں تان و تشنیع کرنا یہ کفر ہے اسلام کے اندر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ اللہ صحابی, اے لوگوں, میرے صحابہ کے بارے میں ڈرتے رہنا, میرے صحابہ کے بارے میں تان و تشنیع نہ کرنا, انہیں گالی گلوچ نہ دینا, ورنہ ہلاک و برباد ہو جاؤ گے. تو میرے دوستو, یہ ہے اہل سنت والجماعت کا موقف, یہ کربلا کے تعلق سے, کربلا کے واقعات سے. انشاءاللہ تبارک و تعالی بقیہ باتیں یزید کے تعلق سے, جو شبہات جو شکوک لوگوں کے ذہنوں میں ہیں, میری یہ خواہش ہے اور آرزو بھی ہے کہ میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی حقیقت کے تعلق سے آپ کے سامنے میں انشاءاللہ یہ خطبہ اس ٹاپک کے اوپر بھی دوں گا, اور آئندہ خطبہ بإذن اللہ اسی موضوع کے اوپر میری کوشش ہوگی ہونے کی. اور اس تعلق پھر محرم الحرام کے جو فضائل اور اس کے جو بدعات اور جو ہمارے ہاں کرتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے لانے کی کوشش کروں گا. انہیں چند باتوں پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں, اور اللہ وحدہ لا شریک سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کے دلوں میں کتاب و سنت کی محبت بھر دے. الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کے دلوں میں اپنے رسول کی محبت بھر دے. الہ العالمین ہمیں اپنے رسول کے صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما, ان سے الفت کرنے کی توفیق عطا فرما, ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما, ان صحابہ کے سلسلے میں الہ العالمین ہمارے دلوں میں جو بھی بغض و حسد کسی طرح سے اگر شیطان لائے, الہ العالمین اسے ہمارے دلوں سے دور فرما اور ہمارے دلوں کو پاک و صاف فرما. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم, ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم, انه تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم. تین ہے, بعض لوگوں کے علاوہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ان حقیقتوں سے ناواقف ہیں, انہیں علم نہیں ہے ان حقیقتوں کا. انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی ضمن میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے یزید ابن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ذکر آئے گا. میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کسی کا دفاع کروں, کسی شخصیت کے اوپر لگائے ہوئے الزامات اور اتہامات کا میں رد کروں اور ان کا جواب دوں, یا کسی نے جو جرم کیا ہے یا نہیں کیا ہے اس جرم اس نے اگر کیا ہے تو میں اس کا دفاع کروں, یا نہیں کیا ہے تو خامخواہ میں اس کی تعریف کروں. میرا یہ مقصد نہیں ہے, بلکہ میرا مقصد یہ ہے کہ اسلامی تاریخ پر دشمنان اسلام نے جو کالک لگائی ہوئی ہے, اور حقیقتوں سے ان واقعات اور حادثوں کو کا رخ موڑ کر انہوں نے غلط رخ دے دیا ہے, میں اللہ کی توفیق سے ان حقیقتوں کو صحیح رخ دینے کی کوشش کروں گا. آپ حضرات یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ ساری باتیں میرے اپنے ذہن کی اپج ہیں, یا میں ان کو غلط یا صحیح کرتا ہوں. نعوذ باللہ, ایسی بات نہیں. میں کیا, میری وساط کیا, میں ایک چھوٹا سا ادنا سا طالب علم ہوں سیرت اور تاریخ کا, اور ایک ادنا سا چھوٹا سا طالب علم ہوں قرآن اور سنت کا, میری اتنی وساط نہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ جو باتیں میں آپ رات تک پہنچاتا ہوں, یہ باتیں ان بہت ساری کتابوں کا نچوڑ ہوتی ہیں جنہیں امام اہل سنت والجماعت, ائمہ اہل سنت والجماعت جو ہیں, اہل سنت والجماعت کے جو امام ہیں, جو محدثین ہیں, جو اہل سنت والجماعت کے مورخین ہیں, انہوں نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے. لیکن ستم ظریفی یہ کہ دشمنان اسلام ان کتابوں کی بو اور ان کی بھنک تک مسلمانوں کے کانوں میں نہیں جانے دیتے, ان کتابوں کے حوالے ان کے نظروں سے مسلمانوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دیے جاتے ہیں. خطابات ہوں, واد ہوں, تقریریں ہوں, جلسے ہوں, محفلیں ہوں, مجلسیں ہوں ان میں ان محدثین ان ائمہ کے ان حقیقی تاریخی جو ثابت شدہ امر ہیں انہیں لوگوں کے سامنے نہیں بیان کیا جاتا ہے, بلکہ دشمنان اسلام کی بیان کردہ قصوں کو, ان کے افسانوں کو, ان کی کہانیوں کو اس طرح سے انہوں نے اپنے ذہن و دماغ کے اوپر چڑھا لیا ہے کہ بس وہی رٹ رہے ہیں جس طرح ایک طوطے کو اگر رٹا دیا جائے تو وہی طوطے کی طرح وہی رٹ رہے ہیں وہی سبق جو دشمنان اسلام نے انہیں دکھایا. میں کیا کرتا ہوں, میں آپ کو بتلاؤں کہ میں دونوں طرف کی باتوں کو دیکھتا ہوں, میرے سامنے دونوں طرح کی کتابیں موجود ہوتی ہیں, ادھر کی بھی ہوتی ہیں ادھر کی بھی ہوتی ہیں. اب جب دونوں کا ہم مقارنہ کرتے ہیں, دونوں کا مقابلہ کرتے ہیں, دونوں کتابوں کو سامنے رکھ کر کے ہم جب بیٹھتے ہیں تب ہمارے سامنے ایک نئی حقیقت نکھر کے آتی ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ربانی اپنی طرف سے جو ہے لا کے بیان کرتا ہے, ربانی اپنی, میری باتیں نہیں ہوتی ہیں یہ محدثین کی باتیں ہوتی ہیں میرے بھائیوں, یہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نچوڑ ہوتے ہیں جن تک آپ کو پہنچایا ہی نہیں گیا یا وہ باتیں آپ تک پہنچائی ہی نہیں گئیں. اس کے کئی وجوہات ہو سکتے ہیں, باپ داداؤں کے طور طریقے ہو سکتے ہیں, اماموں اور علماء اور پیروں اور سجادوں کی اتباع اور پیروی اور یہ بھی ہو سکتی ہیں, ان کی عقیدتیں اور محبتیں بھی ہو سکتی ہیں, جہالت اور نادانی بھی ہو سکتی ہے, اپنے عقل اور دماغ کے گھوڑے بھی ہو سکتے ہیں, جس کی وجہ سے ان تمام وجوہات کی بنا پر آپ تک ان حقیقتوں کو نہیں پہنچایا جاتا ہے. میرا جرم یہ ہے, میری خطا یہ ہے, میری غلطی یہ ہے کہ میں ان لاگ لپیٹ کی باتوں سے جو لوگ آپ تک پہنچاتے ہیں میں وہ پردہ ہٹا دیتا ہوں, کہتا ہوں دیکھو اس ریشم کے نیچے جو گند چھپی ہوئی ہے یہ دیکھ لو, یہی میرا جرم ہوتا ہے, یہی میری غلطی ہوتی ہے, اسی وجہ سے لوگ مجھے برا بھی کہتے ہیں. حقیقت میرے دوست میرے بھائی بڑی حقیقت, الحق و مر, حق جو ہے ہر زمانے میں کڑوا ہوتا ہے, حق بہت ہی کڑوا ہوتا ہے, اس لیے اس کے سننے کے لیے اپنے ذہن و دماغ کو میٹھا بناؤ, تب جا کے حق باتیں آپ کے ذہنوں میں بیٹھ سکتی ہیں. میں نے یہ آپ حضرات کے سامنے کہا ہے کہ انشاءاللہ میں ان حقائق سے پردہ اٹھانا چاہتا ہوں جس کا علم آپ کو نہیں ہوگا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اچھے اچھے لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوگا. یہ محدثین کی کتابوں سے نکالی ہوئی باتیں ہیں, اور یا لوگ بہت سارے علماء جو اپنے آپ کو علم اور تاریخ کا بہت بڑا عالم سمجھتے ہیں ان کے ذہنوں میں یہ بات ہوں گی لیکن لوگوں تک وہ بتائی نہیں جاتی ہیں. وہ سوچتے ہیں کوئی فتنہ کھڑا ہوگا, کوئی فساد کھڑا ہوگا, کوئی بات کھڑی کھڑی ہوگی, اور الحمدللہ مجھے اس کا خوف نہیں ہے, نہ مجھے اس کا ڈر ہے کہ امت کے اندر امت کو کسی غلط بات پر, کسی باطل بات پر تھپکیاں دے دے کے سلایا جائے اور حق بات نہ بتلائی جائے کہ اس سے کتنا پیدا ہوگا. یہ سب سے بڑا جرم میں سمجھتا ہوں کہ انہیں باطل باتوں کے اوپر, غلط باتوں کے اوپر سلا دیا جائے کہ چلو تم سوئے رہو, جو تم مانتے ہو یہی صحیح ہے. اختلاف پیدا ہوگا اگر حق بات پیدا کرنا اختلاف نہیں ہے, حق بات کو بیان کرنا یہ فتنہ نہیں ہے, بلکہ غلط باتوں کے اوپر عمل کرنا یہ سب سے بڑا فتنہ ہے. میرے عزیزوں اور میرے دوستوں اور بھائیوں, میں حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے مسلسل کئی جمعوں سے یہ خطبہ دے رہا ہوں, اور میری یہ کوشش تھی کہ میں محرم ہی کے مہینے میں یا سفر کے اوائل اور شروعات ہی میں اس موضوع سے چھٹکارا پا جاؤں, لیکن کچھ خارجی پروگراموں کی وجہ سے کچھ جمعے ترک ہو گئے, اس کی وجہ سے میں تھوڑا سلسلے میں پیچھے چل رہا ہوں, اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایسی کوئی بات نہیں ہے, ہماری محفلیں زندہ ہیں تو اس میں تاخیر اور تقدیم کا ایسی کوئی بات نہیں ہے, تب رہا کہ ہم حق بات کو صحیح اور سکون اور اطمینان کے ساتھ سنیں. بہت سارے لوگ, میں نے بیان کیا تھا کہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو میدان نینوا کے اندر, میدان کربلا کے اندر شہید کر دیا جاتا ہے, اور وہ شہید کیوں ہیں یہ بھی میں نے بتلایا تھا, اس وجہ سے شہید نہیں ہیں کہ انہوں نے اسلام کے نام پر اپنی جان گنوائی, اس لیے وہ شہید نہیں ہیں کہ انہوں نے کافروں کے مقابلے میں وہ قتل ہوئے, اس لیے شہید نہیں ہیں کہ انہوں نے کسی اسلام کے بڑھتے ہوئے فتنوں اور فسادوں کو انہوں نے دبایا, اس لیے وہ شہید نہیں ہیں, بلکہ اہل سنت والجماعت کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما اس لیے شہید ہیں کہ وہ مظلومیت کی حالت میں اس میدان کربلا کے اندر شہید کیے گئے, وہ مظلوم تھے, وہ پلٹنا چاہتے تھے, وہ لڑائی نہیں چاہتے تھے, وہ جنگ نہیں چاہتے تھے, لیکن ان کوفی شیعوں نے, علی کے ماننے والوں نے ان کے صاحبزادے حضرت حسین ابن علی کو میدان کربلا میں پیاسوں جو ہے ان کے گلے کو کاٹ دیا, یہ میں نے بتایا تھا, اس وجہ سے وہ شہید ہیں. دوسری چیز میں نے یہ بتائی تھی کہ ان کے شہادت کے اوپر جو اتنا ماتم منایا جاتا ہے, جو اتنا غم منایا جاتا ہے, یہ غم اتنا بڑا غم نہیں ہے, اتنا عظیم غم نہیں ہے جسے آج لوگوں نے 400 برس کے بعد اور آج 10-14 برس ہو رہے ہیں اس کو اتنا بڑھاوا دیا اور اس کو اتنی اہمیت دی. کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے اس روئے زمین پر حضرت عمر فاروق اعظم جو حضرت حسین کے بہنوئی تھے ان کا بھی خون گرا. اگر غم بڑا ہوتا تو عمر فاروق اعظم کا غم ہوتا جن کے بارے میں نبی رحمت نے فرمایا تھا کہ لو کان من بعدی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد اس کائنات کے اندر نبی ہوتا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے, ان کا غم سب سے عظیم غم ہوتا. اگر غم ہوتا تو حسین کے بعد حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا غم سب سے بڑا غم ہوتا اور ان کے غم کے اوپر اسلام کے اندر ماتم منایا جاتا, غم علی منایا جاتا, لیکن اسلامی تاریخ اس سے خاموش ہے. اگر غم منایا جاتا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت حسین کے دو خالو تھے, دو خالاؤں کے شوہر تھے, ان کا غم منایا جاتا جنہیں 50 دن, حضرت حسین کو تو 1 یا 2 دن پیاسے رکھا گیا لیکن حضرت داماد رسول حضرت عثمان غنی کو مدینے کے اندر مسجد نبی کے بغل میں ان کا گھر 50-50 دن انہیں پیاسا رکھا گیا اور ان کے گردن پہ سوار ہو کر کے ان کے گردن کو کاٹا گیا قرآن پڑھتے ہوئے. ان کا غم سب سے عظیم غم ہوتا جو حسین کے غم سے کہیں زیادہ عظیم غم تھا. اگر غم اور ماتم کا تصور اسلام کے اندر ہوتا تو سب سے بڑا غم حضرت حسن جو حسین کے سب سے بڑے بھائی تھے ان کا غم منایا جاتا, حضرت امیر حمزہ کا غم منایا جاتا. مسلمانوں تم کن کن لوگوں کا غم مناتے, کن کن لوگوں کی شہادتوں کے اوپر اپنی چھاتیاں اور اپنے سینے پیٹتے؟ اگر غم منانا ہوتا تو ایک سے ایک اجلے صحابہ عظیم عظیم صحابہ کی شہادت سے ہماری تاریخ بھری پڑی ہے, پوچھ کا تاریخ ہے کن کن لوگوں کے اوپر تم غم مناتے. لیکن اسلام نے غم منانا اور ماتم منانا, چھاتیاں پیٹنا, جشن منانا, اس کے لیے محفلیں منعقد کرنا, اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے. یہ وہی لوگ کرتے ہیں جو یہودی ہیں, یہ وہی لوگ کرتے ہیں جو یہودیوں کے ایجنٹ ہیں, یہ مسلمان نہیں ہیں, دائر اسلام سے خارج لوگ. اسلام کے اندر نہ کوئی غم ہے نہ کوئی ماتم. میں نے یہ بھی آپ حضرات کے سامنے بتایا تھا, آئیے میں ایک اور حقیقت آپ کے سامنے بتاؤں. بہت سارے ہمارے لوگ ہیں ہماری صفوں میں, بیچارے اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں, جو حقیقت میں وہ بدعتی ہنفی ہیں, بدعتی بھی ہیں ہنفی بھی. وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں, ان کی ایک کتاب میرے ہاتھ لگی سوانح کربلا, کسی بھائی سے میں نے لی تھی. اس کے اندر میں پڑھ رہا تھا اس کی تاریخ, کی کربلا کی تاریخ, تو اس کے اندر مولانا حافظ قاری حکیم نعیم الدین مراد آبادی ہیں, جو احمد رضا خان صاحب کی جو تفسیر ہے اعلی حضرت کنز الایمان اس کے مفسر ہیں وہ. ان کی کتاب ہے سوانح کربلا, اس سوانح مکتبہ جامع نور دہلی سے وہ چھپی ہوئی کتاب ہے اور اس کے صفحہ 76 کے اوپر یہ بات لکھی ہوئی ہے, اور ذرا غور سے اس بات کو سنیے مسلمانوں. لکھتے ہیں کہ اگر اس وقت یزید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے ہاتھوں کے اوپر بیعت کر لیتے تو یزید آپ کی بہت ہی قدر و منزلت کرتا, آپ کی عافیت اور راحت میں کوئی فرق نہ آتا, بلکہ بہت سی دولت دنیا حضرت حسین کے پاس جمع ہو جاتی. لیکن بیعت کرنے سے جو نقصان ہوتا وہ کیا ہوتا؟ لیکن اسلام کا نظام درہم برہم ہو جاتا, دین میں ایسا فساد برپا ہو جاتا جس کا دور کرنا بعد کو ناممکن ہوتا. یزید کی بیعت اور اس سے یزید کی ہر بدکاری کے جواب کے لیے امام کی بیعت سند ہوتی اور شریعت اسلامیہ کا نقشہ مٹ جاتا. یہ اہل سنت والجماعت کے امام ہیں, یہ بدعتی ہنفی ہیں بیچارے, انہوں نے یہ بات لکھی ہوئی ہے اپنی کتاب کے اندر. آپ ذرا سوچیں, یزید کی بیعت سے اسلام کا نظام درہم برہم ہو جاتا, یزید کی بیعت سے فساد امت کے اندر برپا ہو جاتا, فتنہ برپا ہو جاتا, یزید کی بیعت سے اس کی ہر بدکاری کا جواب اسے مل جاتا. میں پوچھنا چاہتا ہوں میاں, تم بہت بڑے اپنے آپ کو علامہ پھلانا بنتے ہو, شیعوں کی کتابیں پڑھ کے, شیعوں کی ایجنڈی کا ذمہ تم لوگوں نے اٹھایا ہوا ہے, ان کی کتابیں پڑھ کے تم گمراہ ہوئے ہو؟ تمہیں پتا نہیں کہ یزید ابن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر کم و بیش 300 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بیعت کی تھی؟ اگر اس کی بدکاری کے لیے, اس کی حرام کاری کے لیے اگر وہ حرام کار اور بدکار ہوتا تو 300 صحابہ جن کے بارے میں اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہے, وہ اللہ سے راضی ہیں, 300 صحابہ کی شہادت اور گواہی کافی نہ ہوتی؟ ہوتی صرف حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک گواہی نہ کافی تھی؟ ذرا ان سے کوئی پوچھے اور ان سے کوئی پوچھے کہ اگر حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے نظام کو سنوارنے کے لیے مکے سے نکلے تھے, اسلام کے قانون کو صحیح رخ دینے کے لیے مکے سے نکلے تھے, تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب حضرت مسلم کے شہادت کی خبر راستے میں حضرت امام حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتی ہے تو قافلے کو رکنے کا حکم دیتے ہیں اور وہیں سے پلٹنے کا حکم دیتے ہیں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں, اسلام کا نظام درہم برہم ہو رہا ہے, اسلام کا شیرازہ منتشر ہو رہا ہے, دنیا کے اندر فتنہ و فساد برپا ہونے والا ہے, دنیا جو ہے فساد کے دہانے کے اوپر کھڑی ہونے والی ہے, شریعت اسلامیہ کے نقوش لکھنے والے ہیں, اور حسین ابن علی جو اتنے غیور اتنے مرد مجاہد اور نواس رسول فاطمہ کے جان فاطمہ کے نور نظر علی کے لفظ جگر اسلام کا شیرازہ منتشر ہوتے کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ کیوں لوٹنے کا انہوں نے ارادہ کیا؟ کیوں لوٹنے کا ارادہ کیا انہوں نے؟ کیوں وہاں کوفہ جانے سے انہوں نے کہا میں کوفہ نہیں جاؤں گا, میں پلٹ کے مکہ آنا چاہتا ہوں؟ کیا انہوں نے اسلام کو بگڑتے ہوئے وہ دیکھنا چاہتے تھے؟ نعوذ باللہ, اگر اسلام کی بات ہوتی تو وہ لوٹنے کا ارادہ نہ کرتے بلکہ اپنے قافلے کو کہتے چلو پلٹو نہیں بلکہ چلتے رہو, یہ جیت کا خلاف کہنا کرنا ہے, ہوتا یہ کہ نہیں ہوتا؟ لیکن حضرت حسین کا پلٹنے کا ارادہ کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ لڑائی یہ اسلام اور کفر کی لڑائی نہیں تھی, اسلام کے نظام کے درہم برہم کی لڑائی نہیں تھی, شریعت اسلامیہ کے نقوش سے نکلنے کی کوئی لڑائی نہیں تھی, یہ لڑائی تھی تو ایک سیاسی لڑائی تھی, ایک ذہنی فکر کی لڑائی تھی, ایک یہودیوں کی جو ہے سازشانہ لڑائی تھی. حضرت حسین ابن علی کو کس طرح سے گھیر کر میدان نینوا میں پہنچایا گیا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ بھی کلئی بولتا ہوں. تیسری دلیل میں آپ کو بتاؤں, میدان کربلا میں حضرت حسین پہنچے اور میں پوچھنا چاہتا ہوں ان ملاؤں سے جو یہ کہتے ہیں کہ قتل حسین اصل میں مرگے یزید ہے, قتل بڑے شیر پڑھتے قتل حسین اصل میں مرگے یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد, کون سا اسلام کربلا کے بعد زندہ ہوا مجھے بتایا جائے, کون سا اسلام جنگ جمل کے بعد زندہ ہوا, کون سا اسلام جنگ سفین کے بعد زندہ ہوا؟ مسلمانوں تمہیں اس کی تاریخ پوری میں بتا چکا ہوں, جب بھی مسلمانوں نے کسی اسلامی حکمرانیت کے اوپر کسی حکمران کے اوپر خروج کیا ہے اور بال میں بغاوت بلند کیا ہے اسلام کے اندر کتنا ہی پیدا ہوا ہے, اسلام برسوں برس پیچھے ہی گزرا ہے, اسلام کی سرحدیں فتوحات سے رک گئی ہیں, داخلی انتشار کو مٹانے کے لیے اسلامی قوت کا استعمال ہوا ہے, جب کبھی بھی اسلامی حکمرانوں کے خلاف عالم بغاوت بلند کی گئی ہے, اسی طرح سے یہ بھی ہوا تھا اسلامی حکمران کے خلاف عالم بغاوت بلند کی گئی تھی, ایک سیاسی پیش نظر اسلام کا کوئی مطلب نہیں تھی اس کے اندر, اسلام کا کوئی معاملہ اس کے اندر نہیں تھا, ادھر بھی کلمہ گو مسلمان تھے, ادھر بھی کلمہ گو مسلمان تھے, دونوں کلمہ گو مسلمان تھے. اور آؤ میں بتاتا ہوں کہ کس طرح سے تاریخ کو پھیرا گیا ہے, کس طرح سے حقیقت کے اوپر کالک لگائی گئی ہے اور تمہارے ذہنوں میں دس محرم دس محرم دس محرم دس محرم کو لا کر کے دکھا دیا گیا ہے, یہی قتل حسین کی اصل تاریخ ہے, اصل جو حقیقت ہے وہ تم بھول چکے ہو. آؤ میں بتاتا ہوں, یہ اس بات کا جواب ہے کہ جب میدان نینوا میں حضرت حسین ابن علی پہنچے تو انہوں نے کیا کہا کہ مجھے میرے پاس تین شرطیں ہیں, مجھے ان تینوں شرطوں کی منظوری دے دو, میں کوفہ نہیں جانا چاہتا, مجھے تین شرطیں میری تین شرطیں ہیں اسے تم قبول کر لو, ایک شرط یہ ہے کہ مجھے حدود پر بھیج دو, کیونکہ ہو سکتا ہے تمہارے ذہنوں میں یہ بات ہو کہ میں تمہارے خلاف بغاوت لے کر کے کھڑا ہوں تو حدود اسلامیہ کے اوپر خطرہ ہو سکتا ہے, مجھے حدود کے اوپر بھیج دو, میں جا کر کے وہاں اپنی گردن کٹا دوں گا, اسلام کی راہ میں میں شہید ہو جاؤں گا, یہ مجھے منظور ہے, یا مجھے مدینہ بھیج دو میں جہاں سے آیا ہوں پلٹ جاؤں گا, یا مجھے شام جانے دو میں یزید ابن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں کے اوپر جا کر کے بیعت کر لوں گا. اگر یہ اسلام اور کفر کا معاملہ ہوتا تو حافظ ابن کثیر تم 14 صدی کے ملے ملا نے تمہیں کیا تمیز ہے؟ حافظ ابن کثیر 5 صدی کے محدث امام اہل سنہ والجماعہ جو یہ بات بیان کر رہے ہیں اپنی کتاب کے اندر, اپنی تاریخ کے اندر, تاریخ ابن کثیر کے اندر, کہ انہوں نے تین شرطیں رکھی, ان میں بنیادی شرط یہ تھی یزید ابن معاویہ کے پاس مجھے جانے دو, میں اس کے ہاتھوں کے اوپر بیعت کر لوں گا. لیکن ان ظالم کوفیوں نے کیوں نہیں جانے دیا؟ کیوں ان کے راستے کو دمشق سے موڑ کر کربلا کے اندر انہیں کیوں پیک کیا؟ آؤ میں بتاتا ہوں مسلمانوں کیوں پیک کیا, اس کی وجہ کیا تھی. میں آگے چلتا ہوں, دھیرے دھیرے میں وہ نقشے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ تین دلیلیں ہیں اس بات کے اوپر کہ یہ لڑائی کفر اور اسلام کی لڑائی نہیں تھی بلکہ یہ سیاسی پیکار کی سیاسی گندی سیاسی لڑائی تھی. ستم ظریفی کی بات یہ ہے اور بڑے ہی افسوس کی بات یہ ہے کہ اسلامی تاریخ کے جو مدون تھے, اسلامی تاریخ کو جن لکھنے والے لوگ تھے وہ در حقیقت تو مسلمان ہی تھے, لیکن اس کے بعد اس طرح سے اسلامی تخریب کاروں کے پنجے نکلے اور اسلامی تاریخ کو بگاڑنے کے لیے اس قدر فسادی پیدا ہوئے کہ انہوں نے اسلام کی حقانیت کو مت کرنے کی کوشش کی, اور وہ تاریخ اسلامی جو اپنے آئینے کی طرح صاف و شفاف تھی اس کے چہرے کو داغدار کرنا ان لوگوں نے شروع کیا. اسلام کے اندر تفرقہ, انتشار اور اسی طرح سے لڑائی جھگڑے اسلام اور مسلمانوں کے درمیان اس طرح سے ان انتشارات کو پھیلانا شروع کیا, تاکہ وہ سہل رواں اسلام کا وہ سہل رواں جو عرب سے نکل کر افریقہ کے صحراؤں اور ایشیا کے جنگلوں تک پہنچ رہا ہے وہ سیل رواں بند ہو جائے. یہ یہودیانہ سازش تھی کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جائے, آپس میں انہیں لڑا کر کے ان قوتوں کو داخلی طور پر صرف کر دیا جائے, باہر ان کی قوتیں نہ صرف ہوں. چنانچہ انہی باتوں کے پیش نظر اسلام کی تاریخ کو مٹانے کی کوشش کی گئی. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہاتھوں سے خلافت سونپی سونپی کی نہیں سونپی کہ آپ خلیفہ بنتے ہیں. سارے کے سارے لوگوں نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھوں پہ بیعت کی اور 20 برس تک بلا شرکت غیر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین کا حق ادا کیا, اور 20 برس تک اسلامی فتوحات کے جھنڈے دنیا کی سرحدوں کے اوپر لہرائے, اور 20 برس تک حضرت امیر عبد المومنین امیر معاویہ کاتب وحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کو ترقیوں پہ ترقی دیتے جا رہے تھے. 20 برس تک کسی شیعہ نے علی نے سر نہیں اٹھایا, کسی فسادی نے سر نہیں اٹھایا, حضرت عثمان کے قاتلین کا کچھ پتہ لگا نہیں. 20 برس تک حضرت علی کے قاتلان کا کچھ پتہ لگا نہیں. سارے کے سارے دب کے بیٹھے ہوئے تھے, دم دبائے, کسی کا کہیں کوئی کتنا آپ کو اسلامی تاریخ میں نظر نہیں آئے گا, کہیں کوئی لڑائی اسلامی تاریخ میں نظر نہیں آئے گی. اسی لیے حضرت امیر معاویہ نے کہا تھا, حسن جو کتنا تمہارے باپ سے نہ ختم ہو سکا علی سے, جو کتنا حضرت عثمان سے نہ ختم ہو سکا تم نہیں, اگر تم خلیفہ بن گئے تو تم اس فتنے کو نہیں دبا سکتے. میرے ہاتھ میں حکومت دو, میں دیکھتا ہوں ان فسادیوں کو, ان یہودیوں کو کس طرح سے ان کو دباؤں گا یہ میں جانتا ہوں, مجھے خلافت دو. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی اس خوشخبری پر حضرت امیر معاویہ کو خلافت سونپ دیتے ہیں, اور اللہ وحدہ لا شریک نے وہی کیا کہ سارے فتنے دب گئے, سارے روگے ختم ہو گئے, سارے بلوائی چپک گئے, دلوں کے اندر گھٹ گئے, کوئی فتنہ نہیں. حضرت امیر معاویہ کی وفات ہوتی ہے کون سی تاریخ کو, 22 رجب سن 60 ہجری کو حضرت امیر معاویہ کی وفات ہوتی ہے, اور جو ہی وفات ہوتی ہے اپنے زمانے میں حضرت امیر معاویہ نے اپنے صاحبزادے یزید کو اپنا ولی عہد مقرر کیا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی خلیفہ بنے گا تو میرا بیٹا یزید بنے گا, یزید ابن معاویہ خلیفہ بنے گا, یہی خلافت کا حقدار ہے. چنانچہ جیسے ہی حضرت امیر معاویہ دفن ہوتے ہیں فتنوں کے دروازے کھل جاتے ہیں, سارے سیانے علی بلبلاتے ہیں, اب سوراخوں سے چوہوں کی طرح نکلنا شروع ہوتے ہیں, فتنوں کی طرح یاجوج ماجوج کے فتنوں کی طرح اپنے اپنے دلوں سے نکلتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ورغلاتے ہیں, خطوط بھیجتے ہیں, لو خطوط لو, اور حضرت امیر معاویہ کے خلاف یزید کے خلاف خطوط بھیجتے ہیں, آؤ ہم تمہارے ہاتھوں پہ بیعت کریں گے. یہی تو معاملہ تھا نا کوفے والوں کا, یہ کوفے کے شیعہ اسی وجہ سے آؤ ہم تمہارے ہاتھوں پہ بیعت کریں گے. حج کا مہینہ تھا, 60 لوگوں کو کوفہ سے بھیجا کہ جاؤ حسین ابن علی کو کسی طرح گھیر گھار کے لاؤ. یہ وہ لوگ تھے جو یہودیوں کے ایجنٹ تھے, جو کوفے کے شیعہ تھے, انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس طرح ان کے باپ علی کو شہید کیا, حضرت ان کے خالو حضرت عثمان کو شہید کیا, یہی ایرانی مجوسیوں کے ایجنٹ تھے جنہوں نے حضرت عمر فاروق اعظم کو شہید کیا, جنہوں نے اسلامی تاریخ کا سیاں پانچا سوچا تھا مٹانے کے لیے, جو خوارج تھے جنہوں نے دنیا کے اندر فتنہ فساد پھیلایا تھا, لیکن حضرت امیر معاویہ کے خوف سے دبے بیٹھے تھے. جب وہ اللہ کو پیارے ہو گئے اب یہ فتنے پھر سر ابھارنے لگے. انہوں نے سوچا اب آخری چشم و چراغ ہے حسین ابن علی, اس کو بھی ختم کر دو. لیکن محبت کے داؤں میں, محبت کی آڑ میں انہوں نے خطوط بھیجے, حضرت حسین کو ورگلا, اور 10 ذی الحجہ کو حضرت حسین ابن علی مکہ چھوڑ کر مدینے کے لیے روانہ ہوتے ہیں, اور یہ 60 جو ورگلانے کے لیے آئے تھے حضرت حسین کو لے کر کے, 100 آدمی کہاں سے بنے تھے حضرت حسین کے ساتھی, یہ سب لوگ پیچھے پیچھے چل رہے تھے کہ چلو لے کے چلو ان کو کوفہ, ان کو بھگا کے لے کے گئے کوفہ. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کوفہ اور مکہ کے درمیان کا فاصلہ ذرا دیکھو, تاریخ بتلاتی ہے, شیعوں کی تاریخ کے اندر, بدعتی حنفیوں کی تاریخ کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ حضرت حسین آج یا جس دس حصہ کو مکے سے انہوں نے سفر کیا. مسلمانوں میں آپ کی توجہ ذرا چاہتا ہوں اس نقطے کے اوپر, ذرا غور سے سنو, بڑی اہم بات ہے اور یہی چور چھپا ہوا ہے. اگر اس چور کو تم نے سمجھ لیا اللہ کی قسم تم سمجھ جاؤ گے, یہی چور چھپا ہوا ہے. دیکھو جھوٹ یہیں سے کلی کھلتی ہے کہ تاریخ کے اندر خواہ وہ شیعوں کی تاریخ ہو, بدعتی حنفیوں کی تاریخ ہو, کسی کی بھی تاریخ ہو, آپ اٹھا کے دیکھو اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت حسین ابن علی 8 ذی الحجہ یا 10 ذی الحجہ کو سفر کرتے ہیں اور میدان نینوا کے اندر 2 محرم کو پہنچتے ہیں. کتنی محرم کو؟ 2 محرم الحرام کو پہنچتے ہیں. بیچ میں جوڑو کتنے دن ہوئے. اگر 10 ذی الحجہ کو ہم سفر شروع کرواتے ہیں تو 20 دن اس مہینے کے اور 1 دن اس دن کا, دوسرے دن تو کربلا میں پہنچ گئے ہیں. کتنے دن ہوئے؟ 21 دن یا 22 دن. اگر اور 8 کو لیتے ہیں تو 22 دن سمجھ لو, 24 دن سمجھ لو. 24 دن میں مکے کا سفر کوفہ کے درمیان کا سفر ہوتا ہے 100 آدمیوں کے ہمراہ, اور وہ بھی اونٹوں کا سفر ہے. اس کے اندر بیوی بھی ہیں, بچے بھی ہیں, بڑے بھی ہیں, سگار بھی ہیں, کبار بھی ہیں, سب ہیں. عورت, بچے, بیوی, بہن سب ساتھ میں لے کے چل رہے ہیں. کتنے دن میں پہنچ رہے ہیں؟ 22 دن میں یا 23 دن کے اندر.
عزیزانِ گرامی, واقعات کربلا کیسٹ نمبر 2 شہادت حسین ہی پر ختم ہو چکی تھی. کیسٹ میں تھوڑی جگہ باقی رہ گئی جس کے پیش نظر یزید کون ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے, اس کیسٹ کی ایک مختصر سی جھلک ہم نے پیش کر دی ہے. بقیہ تقریر آپ یزید کون ہے اس کیسٹ میں سننا نہ بھولیں. ہمارا پتہ نوٹ کر لیں, اسلامک دعویٰ سینٹر حائل, پوسٹ باکس نمبر 2843 کے ایس اے, فون نمبر 06533478, فیکس نمبر 543